الحمدللہ حضرت تشریف لے آئے تو اب بغیر کسی تاخیر کی حضرت کی عبادت سے سنوانا ہوگا. من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وازواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد، محترم بزرگوں، دوستو، اگر کسی انسان کو کوئی تکلیف ہو جائے تو سب سے پہلے وہ پریشان ہوگا، اس کے بعد پھر وہ معالج کو ڈھونڈے گا، اور اگر اسے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ معالج کون ہے تو مشورہ کرے گا، معلومات حاصل کرے گا، اور جب اسے بتایا جائے گا کہ فلاں آدمی اس کا علاج کر سکتا ہے یا تمہارا ڈائیگنوز صحیح کر سکتا ہے تو اس کے پاس جانے کے لیے تیاری کرے گا. اس معالج کے پاس جانے میں اس کو اس کی پرواہ نہیں ہوگی کہ میرا وقت ضائع ہوگا، میرا دن ضائع ہوگا، چاہے یہ دکاندار ہو تو دکان کی پرواہ نہیں کرے گا، چاہے ملازم ہوگا تو لیو رکھے گا یا بغیر لیو کے جائے گا، طالب علم ہوگا تو سکول یا کالج نہیں جائے گا، مزدور ہوگا تو مزدوری چھوڑ دے گا، حتیٰ کہ افسر ہوگا تو افسر ہی چھوڑ دے گا، بلکہ اگر حکمراں ہوگا تو اپنا کام چھوڑ دے گا، لیکن معالج کے پاس جائے گا. معالج کے پاس جا کر کے جب اس کا ڈائیگنوز ہونے لگے گا تو اب اگر اس نے معالج نے اس سے یہ کہا کہ تمہیں فلاں فلاں چیز چھوڑنی پڑے گی بطور پرہیز سے، یہ آدمی ان چیزوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوگا چاہے وہ کتنی ہی محبوب ترین چیز کیوں نہ ہو. اگر یہ لفن چائے پینے کا بہت شوقین تھا اور خدا نخواستہ شوگر کی تکلیف ہو، معالج کہے گا صاحب آپ کو تو شوگر چھوڑنا ہوگا، نہیں کھانا ہوگا، تو اس کے لیے تیار ہوگا. معالج نے اگر اس سے یہ کہا کہ تمہیں ٹیسٹ کرنے ہوں گے اور بہت مہنگے ٹیسٹ ہوں گے، اس کے لیے تیار ہوگا. بلکہ معالج نے اگر یہ کہا کہ تمہیں باہر کا سفر کرنا پڑے گا تو اس کے لیے تیار ہوگا، اور اگر اتنی رقم اس کے پاس نہ ہو تو بعد میں سوچے گا میں ادھار لوں، لون نکالوں، جپیٹر نکالوں، زمین بیچوں، دکان بیچوں، کوئی بھی کام کرنے کے لیے اس کو آمادہ ہونا پڑے تاکہ رقم مل جائے تو وہ کرنے کو تیار ہوگا. اور ساتھ میں یہ بھی کہے گا کہ صحت ہے تو سب کچھ ہے، پیسہ جتنا خرچ ہو جائے ہو جانا چاہیے، کوئی پرواہ نہیں ہے، مگر میں تب تک خاموش نہیں بیٹھوں گا جب تک اپنا علاج نہ کروں. اور اس کے بعد اگر اسے باہر جانا پڑا تو باہر کا سفر بھی کرے گا، حتیٰ کہ کئی آدمیوں کو اگر ساتھ لے جانا پڑا تو اس کے لیے بھی تیار ہوگا، پھر اگر بہت خطرناک ترین آپریشن آ گیا تو اس کو کرنے کو بھی تیار ہوگا، بہت مشکل ترین پرہیز اگر رکھا گیا اس کے لیے بھی تیار ہوگا. اور اس کے بعد اگر کہا گیا تو اب تمہیں ساری زندگی فلاں فلاں چیز چھوڑ دینی ہوگی تو اس کے لیے بھی تیار ہوگا. یہ ہر آدمی کا حال یہی ہے، چاہے عقل مند ہو، چاہے کم عقل ہو، چاہے تعلیم یافتہ ہو، چاہے ان پڑھ ہو، چاہے شہر کا ہو، چاہے گاؤں کا ہو، ہر آدمی فطری طور پر اسی کیفیت پر ہے. بزرگوں، یہ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ ہر انسان کی نظر میں اس کی صحت کی قیمت ہے، قدر و قیمت ہے صحت کی، اس بنا پر وہ اپنی کھوئی بھی صحت کو واپس آنے کے لیے سب کچھ کرنے کو آدمی تیار ہو جاتا ہے. اس کو نہ اپنے وقت کی پرواہ رہتی ہے، نہ اپنے پیسے کی پرواہ رہتی ہے، نہ گھر چھوٹنے کی پرواہ رہتی ہے، نہ دکان بند ہونے کی پرواہ رہتی ہے، نہ ملازمت چھوڑ دینے کی پرواہ رہتی ہے، وہ تمام چیزیں کرنے کو تیار ہو جاتا ہے تاکہ میری کھوئی بھی صحت واپس آ جائے. کیوں؟ اس وجہ کہ صحت کی بہت زیادہ قیمت ہے، صحت اس کی نظر میں بہت زیادہ قیمتی ہے. تندرستی ہزار نعمت ہے تو جملہ بولا ہی جاتا ہے. جیسے انسان کی نظر میں صحت کی قیمت ہے، اس سے بے انتہا زیادہ قیمت ایک مومن کی نظر میں اس کے دین کی ہونی چاہیے. اور جب دین کی قیمت ان کی اس مسلمان کی نظر میں ہوگی اس کے بعد پھر جیسے انسان اس صحت کے لیے فکر مند ہوتا ہے اس سے زیادہ انسان اپنے دین کے لیے فکر مند ہوگا. لیکن اگر کوئی انسان اپنے دین کے حق میں فکر مند نہیں ہے اس کے معنی یہ ہے کہ اس کی نظر میں اس کے دین کی حیثیت گھٹ چکی ہے یا ختم ہونے کے قریب ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شانہ ایک مضمون بار بار مختلف لفظوں میں بیان کرتے ہیں, الفاظ بدل بدل کر کے وہ مضمون بیان ہوتا ہے. مفہوم اس کا یہ ہے کہ تم خبردار دھوکے میں نہیں رہنا, فلا تغرنکم الحیات الدنیا, خبردار تم دنیا میں دھوکہ میں نہیں کھانا. کیا دھوکہ؟ کیا انسان سمجھ رہا ہے کہ میں دیندار ہوں مگر حقیقت میں دین ہے نہیں, سمجھ رہا ہے کہ میرا اندر ایمان ہے مگر وہ اتنا کمزور, اتنا مزمل, اتنا دھیما ہو چکا ہے کہ اس ایمان کی وہ قوت ہے ہی نہیں جو قوت اللہ چاہتے ہیں. ظاہر کی بات ہے جو ایمان انسان کو, مسلمان کو نماز نہ پڑھوا سکے, جو ایمان مسلمان کو حرام سے نہ رکوا سکے, جو ایمان جوان کو برے کاموں سے نہ رکوا سکے وہ کمزور ہے. اتنا کمزور یہ ایمان قیامت کے دن جہنم میں گرنے سے نہیں بچا پائے گا کیونکہ وہ دنیا میں کمزور ہے. جب وولٹیج اتنا کم ہے کہ 100 واٹ کا بلب اٹھ نہیں رہا ہے یا روشنی نہیں دے پا رہا ہے یا راڈ اس سے جل نہیں پا رہی ہے, تو اسی دھیمے وولٹیج پر اگر ہم کوئی مشین چلانا چاہیں تو کیسے چل سکے؟ ایک بدیہی حقیقت ہے. اس لیے ایک ایمان والے کو بار بار اپنا جائزہ لینا ہوگا کہ صاحب میں الحمدللہ مومن ہوں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اللہ کے فضل سے ہم ایمان والے ہیں. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, مشکاء شریف میں بھی ہے اور اس سے بڑی کتابوں میں بھی حدیث ہے. حدیث کے الفاظ یہ ہیں, طوبی لمن رآنی وآمن بی, خوشخبری اس انسان کے لیے جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا. یہ صحابہ کا معاملہ ہے کہ جنہوں نے حضور کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد انہوں نے ایمان بھی لایا اور ایمانی کی حالت ان کی وفات بھی ہو گئی, تو یہ صحابہ ہیں. اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا, وطوبا سبع مرات لمن لم یرانی وآمن بی, اور 7 مرتبہ خوشخبری اس انسان کے لیے جس نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا اور پھر مجھ پر ایمان لایا. الحمدللہ ہم نے حضور کو نہیں دیکھا, ہم تو 1500 سال بعد میں آئے, لیکن ہم دل کی گہرائیوں سے یہ یقین رکھتے ہیں کہ ہمارا نبی سچا نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1500 سال پہلے تشریف لائے. ہم یقین رکھتے ہیں کہ حضرت نبی علیہ السلام ہم 1500 سال پہلے تشریف لائے, ان کا نام محمد تھا, ان کے والد کا نام عبداللہ تھا, وہ عرب میں پیدا ہوئے, 40 سال کے بعد ان کو نبوت عطا ہوئی, پھر سارے عالم کے لیے ہدایت اللہ نے ان کو عطا فرمائی, اور اب حضور کے طریقے کے علاوہ باقی دنیا میں کہیں کوئی ہدایت نہیں ہے, چاہے کوئی طریقہ کتنا ہی اچھا دنیا کے انسانوں کو کیوں نہ لگ رہا. ہمارا یہ یقین ہے کہ دنیا میں تمام انسانیت کو کسی نے مخاطب نہیں بنایا, صرف ایک, وہ ہے محمد رسول اللہ. غیر مسلم قوموں میں جتنے ان کے مذہبی رہنما آئے ہیں کسی مذہبی رہنما نے تمام انسانیت کو مخاطب نہیں بنایا, حتیٰ کہ جو اللہ نے نبی بھیجے ہیں کسی نبی نے بھی تمام انسانوں کو مخاطب نہیں بنایا. حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی, حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی, حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی, چند بڑے بڑے نبی یہی ہیں, اور حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی, ساری دنیا پر انہوں نے حکومت کی, مگر یہ کسی نے نہیں کہا کہ تمام دنیا کے انسانوں کے لیے ہم نبی بن کر کے آئے ہیں. اور غیر مسلم قوموں کے جو ان کے مذہبی رہنما ہوں گے ان میں سے بھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم تمام دنیا کے انسانوں کے لیے بن کر کے آئے, کسی نے بھی نہیں, نہ مہاتما بدھ نے, نہ کرشن نے, نہ رام نے, نہ کنفیوشس نے, نہ زرتشت نے, کسی نے بھی نہیں, نہ تاؤزم کے ماہر. جتنے بھی مذہبی رہنما دنیا میں ہیں, دنیا میں 33 مذاہب ہیں اس وقت بھی, ان 33 مذاہب کے لانے والوں میں سے ایک کے بارے میں بھی یہ ثبوت نہیں ہے کہ اس نے یہ کہا ہو کہ میں تمام دنیا کے انسانوں کے لیے رہبر, تمام دنیا کے انسانوں کے لیے رہنما, تمام دنیا کے انسانوں کو صحیح گائیڈنگ کرنے والا میں بن کر رہا ہے, کسی نے نہیں, صرف ایک ہوں, وہ ہے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اور قرآن کریم میں اللہ نے حکم دیا, آپ اعلان کرو کہ میں تمام دنیا کے انسانوں کے لیے نبی بن کر کے آیا ہوں. قل, آپ کہیے, یا ایھا الناس, اے لوگو, ان رسول اللہ علیکم جمیع, میں تمام دنیا کے انسانوں کے لیے نبی بن کر کے آیا ہوں. اور اللہ خود بھی اعلان کرتے ہیں, تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا, تمام بابرکت ہے وہ اللہ جس نے تمام دنیا کے انسانوں کے لیے نظیر بنا کر کے بھیجا وہ ہیں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمارا یقین ہے حضور خاتم النبیین بھی ہیں, رحمت للعالمین بھی ہیں, سید المرسلین بھی ہیں, قیامت تک کے لیے نبی ہیں, اور حضور کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد تمام نبیوں کی نبوتیں ان کی ذاتوں کے ساتھ ہیں, لیکن دنیا میں کسی نبی کی نبوت نہیں چلے گی. اور قرآن میں اللہ نے اس کا اعلان بھی کر دیا ہے کہ میں نے نبیوں سے وعدہ لے لیا ہے یہ کہ تمہاری موجودگی میں اگر میرا نبی آ گیا, تمہارے ہوتے ہوئے اگر میرا وہ بڑا والا نبی آ گیا, تو تم اپنا کام بند کر دو گے اور ان کے ساتھ ان پر ایمان لاؤ گے, ان کے کام کا تعاون کرو گے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ, یاد کرو وہ وقت جب اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا جب میں تمہیں نبوت عطا کروں گا, ثم جاءكم رسول, پھر بڑا والا رسول آ جائے گا. بڑا والا رسول وہ ایک لفظ رسول میں جو تنوین لگی ہوئی ہے, تنوین کا ترجمہ ہے بڑا والا رسول, تنوین کا ترجمہ ہے یہ. اور وہ تنوین کا ترجمہ کیسے ہوگا, وہ گرامر کا فارمولا ہے کہ تنوین کبھی تعظیم کے لیے آیا کرتی ہے. اگر جو بڑا والا رسول آئے گا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ, تو ضرور بھی ضرور پر ایمان لاؤ گے, وَلَتَنصُرُنَّهُ, ضرور بھی ضرور کی مدد بھی کرو گے. یہ کہہ کر کے پھر اللہ نے فرمایا اقررتم, تم نے اقرار کر لیا. تو تمام نبیوں کے روحوں نے کہا اقررنا, جی ہم نے اقرار کر لیا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتنا ہی نہیں, فَشْهَدُوا, تم نے اقرار کر لیا اس کے تم گواہ بھی رہو. اس کے بعد فرمایا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ, میں بھی گواہ. تو ہم نے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں, مگر ہمارا ایمان ہے, اس لیے ہم ضرور اس بشارت میں داخل ہیں. کس بشارت میں؟ جس میں حضور نے فرمایا سات مرتبہ خوشخبری ان انسانوں کو جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا مگر مجھ پر ایمان لا چکے. انشاءاللہ ہم اس میں داخل ہیں. کمزور ایمان کے باوجود بھی ہمارا الحمدللہ ایمان ہے. اب اس کمزور ایمان کے بعد اس کمزور ایمان کو مضبوط بنانے کی فکر کرنی ہے. ایمان جب طاقتور ہوتا ہے اس کے بعد پھر اس مسلمان کو باہر سے کسی طاقت کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ گناہوں سے اس کو روکے. لیکن جب ایمان کمزور ہو جاتا ہے تو باہر کی کتنی طاقتیں جمع ہو جائیں انسان کو برائیوں سے نہیں روکا جا سکتا. تو بزرگوں, جیسے میں نے مثال ابتدا میں کہا تھا کہ وہ بیمار جس کو اپنی بیماری کا احساس ہو گیا وہ تب تک خاموش نہیں بیٹھے گا جب تک کہ وہ اپنی بیماری کے علاج نہ کرے, چاہے اس کو کتنی ناگوار باتیں کیوں نہ جھیلنی پڑیں, چاہے اس کو کتنا نقصان کیوں نہ برداشت کرنا پڑے, چاہے کتنا پیسہ کیوں نہ خرچ کرنا پڑے, چاہے اپنے گھر سے دور کیوں نہ ہونا پڑے, یہ سب کچھ کرنے کو تیار ہوگا کیونکہ اس کی نظر میں اس کی صحت قیمتی ہے. ٹھیک اسی طرح سے اللہ نے ہم کو ایمان عطا فرمایا, اس ایمان کے بعد پھر ہر مسلمان کو جائزہ لینا چاہیے کہ میری ایمان کی حالت ہے کیا, میرے دین کی حالت کیا ہے. الحمدللہ میں مسلمان ہوں یقیناً, لیکن اگر مجھ سے نماز نہیں پڑھی جا رہی ہے تو مجھے فکر کرنا ہے, بہت بڑی بیماری مجھے لگ گئی ہے کہ میں نماز نہیں پڑھ رہا ہوں. جس نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ سبحانہ نے فرمایا فوائل للمصلین, ان نماز پڑھنے والوں کے لیے بربادی جو نماز پڑھ رہے ہیں سستی سے. تو سستی سے نماز پڑھنے پر بربادی ہے, تو جس طرح سے اگر میں نہیں پڑھ رہا ہوں تو میرا حال کیا ہوگا. جس نماز چھوڑنے کے متعلق جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر کیا یا کفر کے نزدیک پہنچ گیا یا کافروں جیسا کام کیا. یہ تینوں قسم کے ترجمے محدثین نے کیے ہیں. فقط کفر, بعضوں نے کہا وہ تو کافر ہو گیا, بعضوں نے کہا نہیں کافر ہوا نہیں, کفر کے دروازے تک پہنچ گیا, اور بعضوں نے کہا کہ نہیں کفر کے دروازے نہیں, کفر جیسا کام کر لیا. اب یہ خود کیا بن گیا ابھی اس سے بحث نہیں ہے. یہ تینوں ترجمے محدثین نے کیے ہیں, اس کی وجوہات بڑی تفصیلی ہیں کہ محدثین اس طرح کا ترجمہ کیوں کر رہے ہیں. اس لیے بعض محدثین یہ کہتے ہیں بھائی مکمل کافر کہنا مشکل ہے, کیوں مکمل کافر کہہ دیں گے تو پھر فوراً ہمیں فیصلہ کرنا پڑے گا, اس کی بیوی کو کہنا پڑے گا تمہارا نکاح ختم ہو گیا, اور اس کے بعد بچے پیدا ہو جائیں گے بچوں کو حرام ہی ماننا پڑے گا, اور پھر مسلمانوں کو کہنا پڑے گا کہ صاحب اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہیں کر سکتے. اس لیے مکمل کافر نہیں کہہ سکتے ابھی, ہاں یہ کہیں گے کفر کے نزدیک پہنچ گیا. تو جس نماز کے چھوڑنے پر اللہ کے نبی یہ اعلان فرما رہے ہیں اگر میں ایمان والا ہوں اور مجھ سے نماز نہیں پڑھی جا رہی تو مجھے اپنا جائزہ لینا ہے. جس نماز کے چھوڑنے پر صورتحال یہ کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مسلمان اور کافر کے درمیان فرق اگر ہے تو نماز کی بنیاد پر, اگر مجھ سے نماز میں سستی ہو رہی ہے میں نہیں پڑھ پاتا ہوں, وہ نوجوان جو رات بھر جاگنے کو تیار ہے کیونکہ ورلڈ کپ دیکھنا ہے, اور اس نوجوان کو نماز پڑھنا مشکل ہے, تو کیسے یہ عذر چل سکتا ہے کہ جی میں بزی تھا, میں بہت پڑھنے میں مشغول تھا, میں بیمار تھا. ہاں, اس چیز کے لیے تو کوئی عذر تمہیں میں پیش نہیں آیا, اس چیز کے لیے یہ عذر کیسے چل رہا ہے؟ بلکہ احادیث میں ہے, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا, بخاری میں بھی حدیث ہے, ترمذی شریف میں حدیث ہے, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا, میرا دل یہ چاہتا ہے کہ نماز کے وقت میں کسی کو امامت کے لیے کھڑا کروں, پھر گھروں میں جا کر دیکھوں گا گھروں میں کون نماز پڑھ رہے ہیں, ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. یہ حدیث بخاری شریف میں بھی ہے, ترمذی شریف میں بھی ہے, اور کئی حدیث کتابوں میں. حالانکہ اس کائنات میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ رحم دل کوئی بھی نہیں گزرا ہے, مگر اللہ کا نبی نماز چھوڑنے پر نہیں, گھروں میں نماز پڑھنے پر اتنا سخت ارشاد فرما رہے ہیں. یہ سمجھانا ہے کہ نماز کتنا اہم ترین عمل ہے. اس لیے بزرگوں, ہر آدمی کو چاہیے اپنا جائزہ لے, اگر مجھے نماز میں سستی ہو رہی ہے تو مجھے کبھی اپنی سستی دور کرنی. ایک بھائی سے ہماری ملاقات ہوئی مدینہ منورہ میں, بہت مشہور شخص ہیں وہ, تقریباً ساری دنیا کے لوگ اس کا نام جانتے ہیں. ایک زمانے میں اس کا نام تھا یوسف یوحنا, آج کل اس کا نام ہے محمد یوسف. انہوں نے کہا صاحب, جب سے میں نے کلمہ پڑھا ہے تب سے میں نے تہجد بھی نہیں چھوڑا ہے. اور ساتھ میں یہ کہا کہ جی میں نے تو پیچھ پر بھی کبھی نماز نہیں چھوڑی ہے. ان مسلمانوں کو کیا ہو گیا, یہ اپنے گھروں میں نماز پڑھنے کو تیار ہیں. بزرگوں اور دوستو, الحمدللہ اگر ہم مومن ہیں اور ہم سے نمازوں میں سستی ہو رہی ہے تو اس کی فکر کر رہے ہیں. الحمدللہ ہم مومن ہیں, اور مومن کی حالت بالکل بدلی بھی ہوتی ہے دنیا کی باقی قوموں سے. اس کی نگاہ سب سے زیادہ پاک ہوگی. کیوں پاک ہوگی؟ نگاہ کا معاملہ اتنا زیادہ نازک ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں کرتے تھے, ان دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی کرتے تھے, یا اللہ میں آنکھ کی خیانت سے آپ کی حفاظت چاہتا ہوں. اللہم طہر قلبی من النفاق وعمالی من الریا ولسانی من الکذب واعیننی من الخیانہ فانک تعلم خائنۃ العین ما تخفی الصدور. حدیث کے اوپر یہ دعا موجود ہے. کیا اس بات کا امکان تھا نعوذ باللہ من ذالک کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں نفاق آئے گا؟ ہرگز نہیں. کیا اس بات کا امکان تھا کہ حضور کی زبان مبارک سے جھوٹ نکلے گا؟ کہ ہرگز نہیں. کیا اس بات کا امکان تھا کہ حضور کی آنکھ غلط دیکھے گی؟ ہرگز نہیں. پھر حضور نے یہ دعا کیوں کی؟ جواب اس کا یہ ہے کہ اصل میں ہم کو بتایا کہ تمہیں ایسا ہوگا, اور یہ اتنا اہم معاملہ ہے, اتنا اہم معاملہ ہے کہ میں اپنے لیے دعا کو مانگ رہا ہوں, حالانکہ میرا یہ کیس ہی نہیں. اور یہ حضور کا طریقہ تھا, یہ حضور ہی کا نہیں قرآن کا طریقہ بھی ہے. قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ شانہ کبھی نبی کو حکم دیتے ہیں, حالانکہ نبی کو حکم دینا ہی نہیں ہوتا اس میں. مثلاً قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شانہ نے حضور کو حکم دیا, آپ اپنے والدین کا احترام کریں, حالانکہ حضور کے والدین ہیں ہی نہیں. آپ اپنے والدین کے سامنے زور سے بولے مت, ولا تقل لهما اف, والدین کو اف مت کہیے, وقل لهما قولا کریما, ان کے سامنے احترام سے بات کریں, ولا تنہرهما, ان کو ڈانٹے مت. تو حضور کہہ سکتے تھے, یا اللہ میرے تو والدین ہیں ہی نہیں, میرے والد تو اس وقت وفات پا گئے ہیں جب میں دنیا میں آیا ہی نہیں تھا, اور میری والدہ اس وقت وفات پا گئی ہیں جب میں کل 6 سال کا تھا. تو آپ مجھے حکم دے رہے ہیں کہ والدین کا احترام کروں, والدین کو زور سے نہ ڈانٹوں. میرے تو والدین ہیں ہی نہیں, جن کے والدین ہیں ان کو حکم دیجیے. مگر حضور نے یہ نہیں فرمایا. کیوں؟ حضور سمجھ رہے تھے کہ مخاطب مجھے بنایا گیا, اصل میں حکم دینا ہے امت کو, یہ خطاب مجھ سے ہے, اصل میں حکومت. اسی طرح سے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی دعا کے ذریعے سے سمجھاتے تھے ایسا ہوگا. مثلا حضور نے دعا فرمائی, یا اللہ, حدیث کے الفاظ میں دعا آتی ہے, یا اللہ میں ایسی بیوی سے پناہ چاہتا ہوں جو وقت سے پہلے بوڑھا کر دے. اللہ منی اعوذ بک من امرأت تشیبنی قبل المشیب. یا اللہ میں ایسی بیوی سے حفاظت چاہتا ہوں جو وقت سے پہلے بوڑھا کر دے. نعوذ باللہ من ذالک. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے کون سی ایسی ہو سکتی تھی کہ جو حضور کے لیے اتنا ٹینشن پیدا کرتے کہ حضور وقت سے پہلے بوڑھے ہو جاتے؟ ہرگز نہیں. پھر کیوں فرمایا؟ کہ اصل میں دنیا کی عورتوں میں ایسی عورتیں ہوں گی. تو مردوں کو پیغام دیا کہ تم تیار رہنا ذہنم, ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی گھر میں کوئی ایسی خاتون آ جائے کہ اس کی وجہ سے ٹینشن اتنا ہو جائے گا وقت سے پہلے بال سفید ہو جائیں گے. اور عورتوں کو پیغام دیا کہ تم اپنے شوہروں کے لیے اتنا ٹینشن پیدا نہیں کرنا کہ وقت سے پہلے ان کو بوڑھا کر دو. اور آگے حضور نے فرمایا یا اللہ میں ایسے پیسے سے پناہ چاہتا ہوں جو میرے لیے وبال بن جائے. اللہ کا پیسہ تھا ہی نہیں, دولت تھی ہی نہیں, دولت کو جا دولت کی تو بات ہی نہیں ہے. ایک مرتبہ تو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھا رہے تھے, نماز پڑھاتے فوراً اٹھ کے چلے گئے تو صحابہ حیران ہو گئے کیا بات ہو گئی, تیزی کے ساتھ حضور نکل گئے, تھوڑی دیر کے بعد واپس آ گئے. صحابہ کو دیکھا کچھ حیران تھے. حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا شاید تم لوگ تعجب کر رہے ہوں گے میں اچانک اٹھ کے کیوں چلا گیا. صحابہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ آپ کیوں چلے گئے تھے اچانک؟ آپ نے فرمایا میرے گھر میں تھوڑا سا پیسہ تھا, میں نے سوچا ایسا نہ ہو کہ میرے گھر میں یہ پیسہ موجود رہے اور راز گزر جائے, اس لیے میں نے حکم کر کے آئی فوراً خیرات کر دو. تو جس نبی کے گھر کا حال یہ تھا, جس نبی کے گھر کا حال یہ تھا کہ جب جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے ہیں, آخری وقت تھا, دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں, حضور کے گھر میں کھانے کا انتظام نہیں تھا, ازواج مطہرات کے گھروں میں کھانے کا انتظام نہیں ہے, اور بار بار اصطلاحات آ رہی ہیں حضرت کھانے کا انتظام بالکل نہیں ہے, حضرت نبی علیہ السلام صاحب نے صحابہ کے سامنے بھی ظاہر نہیں ہونے دیا کہ میرے گھر میں کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہے اس وقت, اور حضور خود بیمار ہیں, چل بھی نہیں پاتے تھے, مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے بھی نہیں آ رہے تھے. 17 نمازیں حضور نے اپنے گھر میں پڑھی ہیں اور مسجد میں امامت کر رہے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. ان دنوں میں جب زیادہ ہی گھر کے حالات پریشان کن ہو گئے, کھانے کا کوئی انتظام نہیں, تو ایک صحابی سے حضور نے فرمایا کہ تم چپکے سے کہیں تو ادھار لاؤ. وہ گئے لیکن کہا ایسے کسی انسان سے کہ جس کو پتا نہ چلے اور خبر پھیلنی نہیں چاہیے کہ حضور کے گھر میں کھانے کا انتظام نہیں ہے. چاہے وہ شخص گیا ایک یہودی کے پاس اور اس یہودی سے کہا کہ حضور کے گھر کے لیے کچھ کھانے کا دے دو. اس نے کہا پیسہ, اس نے کہا ادھار دے دو. اس نے کہا میں نے سنا ہے مسلمانوں کے نبی بیمار ہیں, وہ دنیا سے اگر چلے گئے تو میرا پیسہ کون دے گا, اس لیے ادھار نہیں ملے گا. وہ واپس آ گئے کہنے لگے یا رسول اللہ ادھار دینے سے منع کیا. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاؤ ان سے کہو کوئی چیز میں اس کے پاس بند رکھ دوں گا, گرو رکھوں گا. وہ شخص چلا گیا اور جا کر کے اس نے کہا حضرت نبی علیہ السلام کی کوئی چیز آپ کے پاس بند رکھیں گے تب آپ دیں گے؟ اس نے کہا ہاں میں دے دوں گا. شاید بخاری شریف میں حدیث موجود ہے کہ حضرت نبی علیہ السلام کا کرتا, اور ایک حدیث میں ہے درعن, جس کا ایک مفہوم ہے کرتا اور ایک مفہوم ہے وہ بلٹ پروف جیکٹ ہوا کرتا تھا جو اس زمانے میں بھی استعمال ہوتا تھا آج بھی ہوتا ہے. وہ بلٹ پروف جیکٹ درعن وہ بھیجا گیا ہے اور وہاں سے ادھار لایا گیا ہے اور وہ ادھار حضور کے گھر میں استعمال ہوتا رہا ہے. حضور کا جیکٹ یا وہ کرتا وہاں بند تھا اور یہاں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھانے کا انتظام ہو اور اسی حال میں حضور دنیا سے رخصت ہو. تو جس کے گھر میں کھانے کا بھی انتظام نہیں ہے وہ کہہ رہے یا اللہ میں ایسے پیسے سے پناہ مانگتا ہوں جو پیسہ میرے لیے وبال بن جائے. تو مال تو ہے ہی نہیں وہاں, یہ اصل میں ہم کو بتایا کہ تمہارے گھر میں ایسا ہو سکتا ہے پیسہ تمہارے لیے آ جائے اور تمہارے لیے وبال بن جائے گا. تو ٹھیک اسی طرح سے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ میں اپنے دل کو نفاق سے پناہ چاہتا ہوں, میرے دل میں نفاق نہیں آنا چاہیے, میں اپنی آنکھوں کی حفاظت چاہتا ہوں ایسا نہ میری آنکھ خیانت کرے, یا تو میں ہم کو پیغام دیا. ایک مومن جب مومن ہے اپنی آنکھ کی حفاظت کرے گا اس کا غلط استعمال نہیں کرے گا, ایک مومن مومن ہے وہ اپنی زبان کی حفاظت کرے گا اس کا غلط استعمال نہیں کرے گا. کیونکہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ, مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. تو اب اگر میری زبان سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہے, ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا المومن لیس باللعان, مسلمان مومن کبھی بھی دوسرے کو لان تان کرنے والا نہیں ہوتا, وہ کبھی گالی دینے والا نہیں ہوتا. بخاری شریف میں حدیث حضور نے فرمایا سباب المؤمن فسوقن, اگر کوئی دوسرے کو گالی دیتا ہے تو یہ فاسق بن جاتا ہے. تو چونکہ ہم مومن ہیں اس لیے ہماری زبان غلط استعمال نہیں ہوگی, ہمارے آنکھ غلط استعمال نہیں ہوگی, ہمارے پیٹ میں غلط لقمہ نہیں آئے گا. بخاری میں حدیث حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا قبر میں جب جاؤ گے سب سے پہلے تمہارا پیٹ پھٹے گا, اس لیے سوچ لینا اس پیٹ میں کیا اندر کیا بھر رہے ہو. اور ایک حدیث میں ہے کہ انسان کے پیٹ سے اتنی بری بدبو آئے گی کہ اگر وہ قبر میں زندہ ہوتا تو اپنی بدبو سے تنگ آئے گا, وہ کہے گا کہ یا اللہ مجھے عذاب سے اتنی پریشانی جتنے اپنے پیٹ کی بدبو سے پریشانی ہے. دیکھیں حضور نے فرمایا اپنے پیٹ میں کیا بھرتے ہو اس کو دیکھو. اور اگر حرام پیسہ کمایا جا رہا ہے تو حدیث میں موجود ہے حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ مسکین کون انسان ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ من لیس عندہ درہم ولا دینار, جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو وہ مسکین ہے. حضور نے فرمایا نہیں, مسکین وہ انسان ہے جس نے نمازیں بھی پڑھی ہوں گی، روزے بھی رکھے ہوں گے، خیرات بھی کیا ہوگا اور نیکیاں کی ہوں گی، مگر کسی کو ستایا ہوگا، کسی کو گالیاں دی ہوں گی، کسی کا مال ہڑپ کیا ہوگا، اور قیامت کے دن جب وہ پہنچے گا اس حال میں پہنچے گا، ایک کہے گا یا اللہ اس نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دے دو اس کی نمازیں، دوسرا کہے گا یا اللہ اس نے مجھے گالیاں دی ہیں، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اور نمازیں ہیں وہ بھی دے دو. غرض یہ کہ مطالبہ کرنے والے آتے رہیں گے اور اس کی نمازیں ان کے حوالے ہوتی رہیں گی، روزے حوالے ہوتے رہیں گے، اس کی ساری نیکیاں دوسرے لوگ لے جائیں گے اور یہ خالی ہاتھ رہ جائے گا. مطالبہ کرنے والے پھر آئیں گے، کہیں گے بارے الہ ہمارا تو اس کے ذمہ یہ ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب اس کے پاس نیکیاں تو رہی نہیں، اب تمہارے گناہ اس کے سر پر ڈالا. تو اس حال میں آیا تھا کہ اس کے پاس نیکیوں کے انبار تھے، اور اس حال میں پہنچ گیا کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچا. خود نے فرمایا یہ ہے مسکی، کہ سب کچھ ہونے کے باوجود خالی ہاتھ رہ گیا. بلکہ ایک حدیث میں ہے کہ جس شخص نے دوسرے کا آدھا دانک، یہ سمجھیے تقریباً چار آنے بنتے ہیں، اور آج ہو سکتا ہے حساب میں تھوڑا زیادہ ہو جائیں، جس نے دوسرے کا آدھا دانک ہڑپ کر لیا، یعنی تقریباً چار آنے سے لے کر 1.5 روپے تک بنتا ہے یہ، جس نے دوسرے کا آدھا دانک ہڑپ کر لیا، قیامت کے دن 500 نمازیں اس کے بدلے میں دینی پڑیں گی. اب یہ مسلمان پیسہ کما کر کے حلال و حرام کی پرواہ کیے بغیر کیا چیز اپنے لیے کما رہا ہے، کیا اپنے لیے تو مصیبت لے رہا ہے. تو ایمان والا کبھی ان دھوکوں میں نہیں رہے گا جو اپنی زبان کی حفاظت، اپنے آنکھوں کی حفاظت، اپنے کانوں کی حفاظت، اور جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اس دور کے متعلق تو جناب رسول اکرم صاحب نے بہت تفصیل سے سمجھایا ہے کہ اس دور میں تمہارا حال کیا بننے والا ہے. وہ آج کے مسلمان کو ہر وقت ذہن میں رکھنا ہے. فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ میری امت کے اندر غربت آئے گی، ہاں مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ میری امت کے اندر پیسہ آئے گا اور وہ کمپٹیشن شروع کرے گا. حدیث بخاری میں ہے، حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا اخشى علیکم الفقر، مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تمہارے اندر فقر آ جائے گا، غربت آئے گی. یہ جملہ جو حضور نے ارشاد فرمایا ہماری کشمیر کی پچھلی تاریخ یہی بتاتی ہے، بے انتہا زیادہ غربت یہاں آئی ہے، حتیٰ کہ لوگ یہیں سے زمین دوسرے کو دیتے تھے اور یہ کہتے تھے ہماری زمین اتنی لے لو لیکن ایک دن کے لیے کھانا دے دو. ایسا بھی کشمیر کی تاریخ میں واقعہ پایا گیا، اتنی غربت آئی لیکن کسی نے اپنے دین کا توڑا نہیں کیا، کسی نے اپنے دین کو نہیں توڑا غربت کی بنا پر، اپنے دین کے ساتھ جمے رہے. کتنی ہی غربتیں کیوں نہ آئیں، کتنی مصیبتیں کیوں نہ آئیں، ایک طویل زمانہ تو ایسا گزرا ہے گاؤں میں کہ گاؤں میں مرد پاجامہ بھی نہیں پہنا کرتے تھے، صرف پھیرز پہنا کرتے تھے، اسی حال میں نہیں گزرتے تھے. ایسا بھی ہوا ہے کہ گاؤں میں کسی ایک آدمی کے پاس کپڑے ہوتے تھے، دلہا کو وہی کپڑے پہنائے جاتے تھے، اور 2-4 دن وہ کپڑے پہننے کے بعد اس کے کپڑے واپس کر دیتے تھے، اور بعد میں وہ کچھا پہن کر اوپر سے خرم پہنا کرتا تھا. ایسا بھی ہوا ہے کہ دلہن کے لیے کپڑے نہیں ہوتے تھے، وہ مانگ کر کے کپڑے لائے جاتے تھے. ایسی غربتیں یہاں کشمیر میں گزری ہیں، لیکن دین کا توبہ کسی نے بھی نہیں کیا، کسی نے اپنے دین کو نہیں چھوڑا. ایک واقعہ بھی نہیں ملتا ہے کہ غربت کی بنا پر کوئی آدمی مرتد ہو گیا ہو. تو حضور نے کیا فرمایا، بخاری میں حدیث ہے، لا اخشى علیکم الفقر، مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ میری امت کے اندر غربت آئے گی، ولیکن اخشى ان تبسط علیکم دنیا، ہاں مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ تمہارے اندر پیسہ آئے گا، فتنافسوا، کہ تم آپس میں کمپٹیشن کرو. اس کا ساری امت کمپٹیشن، مکانوں کا کمپٹیشن، گاڑیوں کا کمپٹیشن، کپڑوں کا کمپٹیشن، بچوں کے سکولوں کا کمپٹیشن، وردیوں کا کمپٹیشن، سکولوں کا کمپٹیشن، ساری امت کمپٹیشن کے ٹینشن میں پھنسی ہوئی ہے. ضروریات مہیا ہیں لیکن اس کی بہت ٹینشن، اور ٹینشن اگر دیکھیں گے ضروریات کا کم ہے، کمپٹیشن کا زیادہ ہے. فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ بہت زیادہ فکر مندی کے ساتھ فرماتے تھے، کئی سبھی کم ایوہ الناس اذا طغى نساؤکم، لوگوں اس وقت تمہارا کتنا برا حال بن جائے گا جب تمہاری عورتیں سرکش ہو جائیں گی، وفسق فتيانکم، اور تمہارے نوجوان بگڑ جائیں گے. اس وقت صورتحال بالکل یہی ہے، عورتیں سرکش ہونے کے معنی ہیں کہ وہ یہ ماننے کوئی تیار نہیں ہے کہ مجھے اپنے شوہر کی فرما برداری کرنی ہے، کیونکہ آج کے زمانے میں عورت کے ذہن میں یہ بات ڈالی گئی، شوہر کی فرما برداری کے نام ہے غلامی، اور عورت اور مرد جو ہیں ان کے اندر مساوات ہونی چاہیے، اور عورت بھی سڑک پر آنی چاہیے جیسے مرد سڑک پر ہے. انسانی تاریخ میں کبھی بھی اتنا بڑا دھوکہ عورت کو نہیں دیا گیا جتنا آج کے دور میں دیا گیا، کہ اس کو ننگا کرنے کے لیے عنوان لگایا گیا، اس کا نام ہے ترقی، ترقی کے نام پر وہ اپنے آپ کو ننگا کر رہی ہے, ترقی کے نام پر وہ اپنے آپ کو دفتروں میں پہنچا رہی ہے, ترقی کے نام پر وہ اپنے آپ کو بازاروں میں گھسیٹ رہی ہے, اور اس کے نتیجے میں اس کی عصمتیں, اس کا ننگا پن, یہ ساری چیزیں ہیں, لیکن ذہن میں ڈالا گیا اس کا نام ہے ترقی. گھر میں آرام اور راحت کے ساتھ اسے ساری چیزیں مہیا تھی, اس کا نام رکھا گیا ظلمت. اس کا نام مسلمانوں کے ذہنوں میں ڈال دیا گیا کہ صاحب یہ پسماندگی ہے, اور مسلمان بھی سمجھ جائے گا ہاں صاحب یہ پسماندگی ہے, اور سڑک پر لا کر کے وہ اجنبیوں کی خدمت کرے اور اجنبیوں کی نازبرداریاں کرے, حتیٰ کہ اس کی اس نصیب اس کی عصمت بھی خطرے میں پڑ جائے, اس کا نام رکھا گیا ترقی. یہ دھوکہ دیا گیا عورت کو, اور یہ صرف مردوں کی ہوس رانی کا نتیجہ تھا کہ اس کو دفتروں میں پہنچایا, اس کو بازاروں میں گھسیٹا, اس کو سیلز گرل بنایا, اس کو ایئر ہوسٹس بنایا, اس کو سب کچھ بنایا, حتیٰ کہ آفسوں میں گھمایا. اور وہ عورتیں کہ جو گھروں سے باہر رہتی ہیں, ان عورتوں کی عصمتوں اور ان کو طرح طرح کے جو ٹینشنوں کا سامنا رہتا ہے وہ سب لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا. اور اس سے آگے بڑھ کر کے پھر عورت بے تکلف مرد سے کہتی ہے کہ تم کو خریداری نہیں آتی ہے, میں خریداری کرنا جانا. تاکہ شوہر سے اس نے مطالبہ کیا, شوہر نے کوئی چیز لائی, بیوی کھڑ سے کے یہ کہہ دیتی ہے تو تو بھی کتنے کا سنا بہت سنا تم. بلکہ اس سے آگے بڑھ کر کے بیوی نے شوہر سے یہ کہا میں تم کو چھوڑ سکتی ہوں, ملازمت نہیں چھوڑ سکتی. ملازمت کتنی ہے؟ 700 روپے کی تنخواہ. تو 700 روپے کی تنخواہ پر اپنی شوہر کو چھوڑنے کو تیار, اپنے بچوں کو چھوڑنے کو تیار, مگر ملازمت چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. یہی ابو تو تمہاری عورتیں سر کٹ ہو جائیں گی. فرمایا تھا حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے, بخاری میں حدیث ہے, مسلم شریف میں حدیث ہے, لعن اللہ المتشبہات من النساء بالرجال, لعنت ان عورتوں پر جو مردوں جیسا لباس پہنے. اور آج کے زمانے میں مسلمان بھی اپنی بیٹیوں کو فخر کے ساتھ زین پینٹیں پہنوا رہے ہیں اور کہتے ہیں اس کا نام ہے ترقی. فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے, لعنت ان مردوں پر جو عورتوں جیسا لباس پہنے. لعن اللہ المتشبہین من الرجال, لعن اللہ المتشبہین من الرجال بالنساء, لعنت ان مردوں پر جو عورتوں جیسا لباس پہنے. اب کوئی کہتا صاحب مردوں نے عورتوں کے ساتھ فراق کہاں پہنا؟ کہ ہاں عورتوں جیسا فراق تو نہیں پہنا, لیکن عورتوں جیسی کنواز تو لگا دی. یہ عورتوں یہی کنواز لگائی ہیں, حدیثوں میں آتا ہے. اب آج ہی پڑھ رہے تھے حدیث میں, بخاری میں حدیث ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے کہا صدقہ کرو, اور عید کے دن فرمایا تھا صدقہ کرو, تو عورتوں نے اپنے کانوں سے بالیاں نکال کر دی, اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے کپڑے میں وہ بالیاں جمع کی, کیونکہ عید کے میدان میں وہ بالیاں نکال نکال کر کے پھینک رہی تھی. تو بالیاں پہننا تو عورتوں کا کام تھا, لیکن اب مردوں کو بھی پہنوائی گئی. زلفیں باندھنا جو ہے وہ عورتوں کا کام تھا, وانک وہ عورتوں کا کام تھا, لیکن اب مردوں کو بھی پہنوائی جا رہی ہیں. ہار ڈالنا عورتوں کا کام تھا, مردوں کو بھی پہنوایا جا رہا ہے. یہ کنگن پہننا عورتوں کا کام تھا, مردوں کو بھی پہنایا گیا. پہلے وہ کڑے کی شکل میں تھا, اب وہ آگے بڑھ کر کے اب وہ سونے کی شکل میں بھی آ جائے گا, اور مسلمان بھی پہن رہے ہیں. بلکہ اس سے آگے بڑھ کر مسلمان نوجوان تو دھاگے بھی باندھتے ہیں. حالانکہ یہ دھاگے باندھنا سراسر مشرکانہ عمل ہے, کیونکہ دھاگوں کے پیچھے تصور جو ہے وہ یہ کہ یہ دھاگا جو ہے وہ انسان کی قسمت بناتا ہے. اس دھاگے کی وجہ سے لڑکا امتحان میں پاس ہوگا, اس دھاگے کی وجہ سے بے اولادوں کا اولاد ملے گی, یہ اس کے پیچھے تصور ہے. دھاگے سے کیسے انسان امتحان میں پاس ہو جائیں گے؟ لڑکے نے محنت کچھ بھی نہیں کی, تو ہاتھوں میں دھاگے باندھ دیا اور اس کے نتیجے میں پاس ہوگا, وہ پاس کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اگر کوئی پاس ہوگا بھی تو وہ کتنا مل ہوگا پڑھنے میں؟ لیکن مسلمان نوجوان بھی پہن رہے ہیں. تو حضور نے فرمایا کیا, اے مسلمانوں, اس وقت تمہارا کتنا برا حال ہوگا جب تمہاری عورتیں سرکش ہو جائیں گے, وہ خسا کا فتیان حکم, اور تمہارے نوجوان فاسق بن جائیں گے. فاسق کسے کہتے ہیں؟ فاسق کہتے ہیں گناہ کبیرہ کرنا. گناہ کبیرہ کیا کیا ہیں؟ غلط تعلقات قائم کرنا, یہ فاسقانہ کام ہے. یہ جو یہاں کے معاشرے میں, بلکہ ساری دنیا کے معاشرے میں, اور خصوصاً اب یہاں کے معاشرے میں یہ وبا پھیل گئی ہے, کیا کہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں آپس میں تعلقات جوڑتے ہیں, اور پھر پیغام رسانیاں کرتے ہیں, پھر فوٹوؤں کے تبادلے کرتے ہیں, پھر ملاقاتیں کرتے ہیں, پھر کنٹینوں میں, اور پھر کہیں پارکوں میں, کہیں ہوٹلوں میں, یہ تمام فاسقانہ کام. اور اس سے آگے بڑھ کر کے پھر عہد و پیمان بھی کرتے ہیں کہ صاحب میں تم پر فدا اور وہ اس پر فدا, حالانکہ کوئی کسی پر فدا نہیں ہوتا ہے, اور ساتھ میں فلسفہ بتاتے ہیں, کہتے ہیں یہ تو بڑی پاک محبت ہے. یہ پاک محبت نہیں ہے, یہ تو شیطانی محبت ہے, اور اسی میں مبتلا ہو جائیں گے. تو حضور نے فرمایا تمہارے نوجوان بگڑ جائیں گے, فاسق بن جائیں گے. وہ یہی فقط کا. اسی طرح سے والدین کے سامنے اکڑنا یہ نوجوانوں کی زندگی میں ہوا کرتا ہے. قرآن کریم میں حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا تو وَقْفِزْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ, اپنی گردن کو اپنے والدین کے سامنے نرم رکھنا. گردن تو نرم ہی ہوتی ہے, تو یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا؟ اس لیے فرمایا کہ جب نوجوان لڑکا جوانی کے جوش میں ہوتا ہے اور والدین کبھی جب اسے کوئی بات سمجھاتے ہیں تو وہ بات کرتے کرتے گردن کو اکڑاتا ہے, یہ جو گردن کو اکڑاتا ہے اسی کو قرآن کریم میں کہا ایسا نہیں کرنا. تاکہ اس کو مثال میں اگر یوں سمجھاتے ہیں تو یوں کہتے ہیں کہ فرض کیجئے ماں نے کہا بیٹے فلاں جگہ نہیں جانا, تو کہا ہے تجھے قسم ہے وانا جی, یہ جو یوں اس نے کیا ہے قرآن وحفظ لہما جناح الذلم, اس کو سخت نہیں کرنا. یہ ایکشن جو ہے وہ کبھی دوسرے کو تکلیف پہنچا دیتا ہے, ایکشن سے دوسرے کو تکلیف ہو جاتی ہے, کبھی آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا اور اس کا معمولی سا ایکشن جو ہے وہ خطرناک بن جاتا ہے. جس کی مثال بتاتا ہوں, بخاری میں حدیث ہے, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا ینتهین اقوام یرفعون رؤوسهم الى السماء او لا تختمن ابصارهم, جو لوگ نماز میں اپنی نگاہ اوپر کو کرتے ہیں وہ اس سے رک جائیں ورنہ اللہ تعالیٰ ان کی نگاہ کو سلب کر لے. اس آدمی بیچارے کو پتا بھی نہیں ہوتا میں نے کیا غلطی کی, یعنی یہ اس نے کہا سمی اللہ, یہ جو یوں اس نے کیا اسی کو حضور نے فرمایا. بخاری میں حدیث ہے رک جائیں وہ لوگ کہ جو اپنی نگاہوں کو اوپر کرتے ہیں آسمان کی طرف نماز میں ورنہ اللہ تعالیٰ چھین کر لیں گے ان کی نگاہوں کو. اول تختمن اول تختفن ابصارهم, ان کی نگاہ کو سلب. وجہ کیا ہوئی؟ کہ وجہ ہوئی یہ ایکشن جو ہے یہ پسند نہیں رہا. تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو فرما رہے ہیں کہ اپنی گردن کو نبی اپنی گردن کو والدین کے سامنے نرم رکھنا, اور ہمارا نوجوان جو ہے والدین کو ڈانٹنے لگتا ہے. ہمارے نبی ایسا تمہارے اور تمہارے نوجوان فاسق و فاجر بن جائیں گے. یہ فاسق و فاجر بننے, فاسق و فاجر بننے کی ایک قسم یہ ہے کہ جوان چاہے گا میرے جسم کو زیادہ زیادہ لوگ دیکھیں. آج کے زمانے میں مہم کیا چلائی گئی کہ تمام نوجوان ننگے ہو جانے چاہیے. ابھی کپڑے تو اتروائے نہیں ان کے, لیکن میں مثال بتاتا ہوں کہاں خرابیاں آ رہی ہیں. شور جو ہے اتنی مختصر کر دی گئی کہ جب وہ نماز کے لیے جھکتا ہے تو پیچھے سے کھل جاتا ہے, اور جب یوں کھڑا ہو جاتا ہے تو یہاں سے کھل جاتا ہے. اس وقت اس کی نماز کبھی صحیح نہیں ہوگی, کیونکہ یہ چیز پردے میں داخل ہے, اور جب یہ چیز وہ دیکھ دوسروں کو نظر آ جائے گی تو یہ نماز اس کی صحیح نہیں ہوگی. دنیا کی مہم یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر ایسا لباس ہونا چاہیے جو فاسقانہ لباس ہو, ایسا لباس ہونا چاہیے جس سے جن کی آوارگی ان کے اندر پھیل جائے. عورتوں کو سمجھایا کہ ایسا ٹائٹ لباس پہنو کہ تم کو دیکھ کر کے لوگ تمہارا پیچھا کرنے لگیں, اور مردوں کے ذہن میں ڈال دیا کہ تم ایسا پرکشش لباس پہنو کہ لوگ تمہارا لڑکے جو تمہارا پیچھا کرنے لگیں. تو لڑکوں کو خراب کرنا اور لڑکیوں کو بھی خراب کرنا, اور مسلمان سمجھتے ہیں یہ لباس پہنا ہماری ترقی ہے, یہ ہے وہ فاسقانہ رویش. اسی طرح سے وہ چیزیں استعمال کرنا کہ جو چیزیں اللہ کے نبی نے حرام کر دی ہیں. اللہ کے نبی کے زمانے میں آج کے طرح طرح کے ڈرگس نہیں تھے, مگر اللہ کے نبی قیامت تک کے لیے نبی تھا, اس لیے انہوں نے صرف یہ نہیں کہا کہ شراب حرام ہے, بلکہ یوں کہا کل مسکرین حرام, ہر وہ چیز جس سے نشہ آ جائے گا وہ حرام ہے. اگر حضور فرماتے صرف الخمر حرام ہے, صرف شراب حرام ہے, تو بعد میں لوگ کہہ سکتے تھے کہ حضور نے شراب حرام کی ہے, ہم تو ڈرگس استعمال کر رہے ہیں, ہم تو چرس استعمال کر رہے ہیں, ہم تو براؤن شوگر استعمال کر رہے ہیں, یہ تھوڑے حضور نے حرام کی ہے. حضور نے بخاری میں حدیث ہے کل مسکر حرام, اور ایک جگہ حدیث ہے کل ما اسکر فہو حرام, ہر وہ چیز جس سے نشہ چڑھ جائے انسان کو حرام ہے. تو لہٰذا یہ انجیکشن کرنے, وہ چرسیں پینا, دراصل اپنی جوانی کو تباہ کرنا, یہ فاسقانہ عمل ہے. اس لیے ایک مسلمان کی شان یہ نہیں ہے کہ ایمان والا ہونے کے باوجود بھی وہ کام کرے گا جس کے نتیجے میں اس کی صحت تباہ ہو جائے گی, اس کے اخلاق تباہ ہو جائیں گے. فرمایا نبی علیہ السلام الخمر جمع الاسم, شراب کی لت گناہوں کی جڑ ہے, اور جس کے بعد جب یہ مصیبت طاری ہو جاتی ہے اس کے بعد انسان سے بچ نہیں پاتا ہے. جن نوجوانوں کو ڈرگس کی عادت پڑ گئی ان کی ایسی بری حالتیں ہوتی ہیں, وہ گھر میں چوریاں کر کے اپنے ڈرگس کے وہ ضرورت پوری کرتے ہیں ان کو, حتیٰ کہ ایک نوجوان نے یہاں تک کیا کہ اس کے گھر والوں نے اپنی بچی کے لیے جو زیورات جمع کیے تھے وہ چوری کر کے وہ لیتا تھا اور بیچتا تھا, اور بیچ کر کے وہ اپنے ڈرگس کی ضروریات پوری کرتا تھا, اور خود بھی استعمال کرتا تھا, اپنے دوستوں کو بھی استعمال کرا تھا. تو حضور نے فرمایا اے لوگوں, اس وقت تمہارا کتنا برا حال ہوگا جب تمہارے نوجوان بگڑ جائیں گے, اور پھنسا تو تمہارا نوجوان بگڑ جائیں گے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اوہذا قائم, کیا ایسا ہوگا؟ حضور نے فرمایا نعم, ہاں ایسا ہوگا, واشد من ذلک, اس سے بھی زیادہ برا حال ہوگا. صحابہ نے کہا اس سے زیادہ برا حال اور کیا ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا کئی فبکم اذا ترکتم الامر بالمعروف والنهی عن المنکر، اس وقت تمہارا کتنا برا حال ہوگا جب تم اچھی باتوں کا حکم کرنا چھوڑ دو گے اور بری باتوں سے روکنا چھوڑ دو گے. کوئی لڑکا بگڑتا ہے ہم کو کیا؟ یہ اچھی باتوں کا حکم کرنا اور بری باتوں سے روکنا اتنا امت کے اندر سے ختم ہو گیا کہ باپ جہاں سمجھ رہا ہے کہ میری بیٹی غلط راستے کی طرف جا رہی ہے وہ بھی کہتا ہے پانے سے بھی آگے چل کر خود ہی ٹھیک ہو جائے گی. محلے والے دیکھ رہے ہیں کہ لڑکے بگڑ رہے ہیں تو کہتا ہے خود ہی سمجھ جائیں گے ابھی تو چھوٹی عمر ہے. اس درجے امت کا مزاج بگڑ گیا کہ دین کی بات امر بالمعروف نہیں من کر ہاتھ سے اتنا نکل گیا کہ صاحب اگر کوئی برا بلکہ اس سے آگے بڑھ کر کہ اب اگر کوئی نیکی کی طرف چلنے لگتا ہے تو اس کو روکنے بھی لگتے ہیں. آگے حضور نے یہی فرمایا صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ایسا بھی ہوگا کیا مسلمان دین کی بات بتانا چھوڑ دے گا امر بالمعروف نہیں عن منکر چھوڑ دے گا؟ حضور نے فرمایا ایسا ہوگا بلکہ اس سے بھی زیادہ برا ہوگا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس سے زیادہ برا کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کیف بکم اذا رأیتم المنکر معروفا والمعروف منکرا. اس وقت تمہارا کتنا برا حال ہوگا کہ جب تم غلط کاموں کو اچھا کہنے لگو گے اور اچھے کاموں کو غلط کہنے لگو گے. چنانچہ اس وقت بار بار یہ صورتحال سامنے آتی ہے اور ہم لوگ سوچتے ہیں کہ حدیث کس طرح پوری ہو رہی ہے. دفتر میں ایک آدمی چاہتا ہے میں آنےسٹ رہوں، سارا مسلمان دفتر اس کے خلاف، گھر والے بھی چارے کے خلاف، اس کو کہتے ہیں کہ تم آج کے زمانے میں کام ہی نہیں کر سکتے. اس بیچارے کو دیانتدار رہنا مشکل ہے اور مسلمان سوسائٹی میں مشکل ہے. اور جو آدمی جتنا زیادہ کرپشن کا کرے گا اس کو اتنی زیادہ عظمتوں کی نظر آئے گی، یہ کچھ نہ کچھ کرے گا. جس نے جتنا زیادہ کرپشن کیا اور بلڈنگیں بنائی اور دولتیں جمع کی، سب لوگ عظمتوں کے ساتھ دیکھتے ہیں کتنا ترقی کرے. اور جو بیچارہ جو ہے وہ اپنی امانت داری پر رہتا ہے، سیدھا سادہ کہتا ہے یہ شکست لگا. یہ ہے وہ صورتحال. حضور نے کیا فرمایا کہ جب تم اچھی حالتوں کو برے حالتوں سے، بلکہ یہاں تک کہ نوجوان لڑکے نے نماز شروع کر دی، اس کے ٹیچر نے یہ کہا تم کو تو فیوچر بنانا تو تم نے کیا نماز شروع کر دی، وہ لڑکا خود ہی کہہ رہا تھی میرا ٹیچر یہ کہتا ہے تم کو فیوچر بنانا تھا تم نے نماز کیوں شروع کر دی. اس سے بھی آگے بڑھ کر کے یہاں کشمیر میں تو اس وقت سکولوں میں بعض سکول والے کہتے ہیں کہ جی نماز کے لیے تو ہمارے یہاں ٹائم نہیں ہو سکتا کیونکہ ہمارے ڈسپلن کے خلاف ہے. تو مسلمانوں کا سکول، مسلمان سٹاف، مسلمانوں کے مینجمنٹ، مسلمان ٹیچر، مسلمانوں کے بچے، لیکن نماز کی جگہ وہاں نہیں ہے اور نماز کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. کہتا سب ہمارے ڈسپلن کے خلاف ہو جائے گا اور سب اتنا ٹائم جو ہے وہ بچوں کے کھیلنے کے لیے ہے اور اتنا ٹائم جو ہے ان بچوں کی اسمبلی کے لیے ہے اور اتنا ٹائم جو ہے وہ فلاں کام کے لیے ہے، لیکن نماز کے لیے کوئی اجازت نہیں ہے. اور ایک پرنسپل صاحب سے کہا بھی گیا کہ لگا صاحب بھائی کم سے کم یہ مسجد پا اچھا اپنے سکول میں ان کو کوئی کمرہ دے دو. کہنے لگا صاحب کمرہ ہی نہیں ہے، آپ مسجد میں جانا تو کہنے لگا ڈسپلن کے خلاف. یہ ہے وہ صورتحال جس صورتحال کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم اچھے کاموں کو برا کہنے لگو گے اور برے کاموں کو اچھا کہنے لگو گے. پردہ کرنا اچھا تھا، عورت کا تحفظ تھا، اور آج مسلمانوں نے بحث بنا دی کہ عورت کا پردہ ہے بھی یا نہیں، بلکہ کچھ لوگ تو کہتے ہیں قرآن میں لکھا ہی نہیں کہیں پردہ کرو. ایک شخص نے کتاب لکھی ہے، اس نے لکھا قرآن میں کہیں نہیں لکھا شراب حرام ہے. تو کنفیوژن پیدا کرنے کی مہم. ایک مسلمان جن کا نام ہے سید ذوالفقار احمد، سید ذوالفقار احمد بخاری، انہوں نے کتاب لکھی اور اس میں یہ لکھا، انہوں نے کہتا ہے قرآن میں کہیں نہیں لکھا شراب حرام ہے اور ساتھ میں یہ لکھا بخاری میں موجود ہے شراب پینا درست ہے. اب سکھا کہاں لکھا تھا؟ وہاں لکھوا کے لکھا ہوا ہے غزوہ احد کے بیان میں موجود ہے کہ صحابہ شراب پی کر کے گئے اور شہید بھی ہوئے، یقیناً ہوئے، لیکن اس وقت شراب حرام ہوئی نہیں. اس سے دوڑا سا آگے جائیں گے تو وہاں اللہ کے نبی اعلان کر رہا ہے شراب حرام کر دی گئی، اس کو نہیں لایا، اس واقعے کو لا کر کے مسلمانوں کو کنفیوز کر دیا. یہ ہے وہ دھوکے کا دور. تو غرض دیکھیے حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک وقت آئے گا کہ لوگ ریشمی لباس کو حلال کریں گے، میوزک کو حلال کریں گے، رشوت کو حلال کریں گے، رشوت کا نام ہدیہ رکھیں گے، سود کا نام تجارت رکھیں گے. اس کا دور وہی ہے. اس لیے بزرگ اور دوستو ہم ایمان والے ہیں، اس ایمان والے ہونے کا تقاضا یہ کہ ہمیں بار بار اپنا جائزہ لینا چاہیے. نماز مجھ پر فرض ہے، میں نماز پڑھ رہا ہوں یا نہیں؟ حلال کمائی میرا فرض ہے، میں حلال کما رہا ہوں یا غلط؟ اور جو لوگ فکر نہیں کرتے ہیں وہ سمجھ جانا چاہیے جو حرام دولت ہم اپنی بدن پر لگاتے ہیں یہ بدن کل قیامت کے دن انسان کے خلاف گواہی دے گا. قرآن کریم میں دو جگہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں اور صحابہ نے عرض بھی کیا تھا, حضرت نبی علیہ السلام نے جواب بھی دیا تھا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب تم آؤ گے تمہاری اس زبان کو مہر لگا دی جائے گی اور مہر لگانے کے بعد تمہارے ہاتھ اور پاؤں بولنے لگیں گے. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. اور ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اگر جرم کرنا ہی چاہتے ہو تو اپنے ہاتھ اور پاؤں کاٹ کر کہیں اور رکھو, اپنی کھال نکال کر کہیں اور رکھو, کیونکہ یہ کھال تمہاری گواہ بن رہی ہے مگر تم کر نہیں سکو گے. وما كنتم تستطيرون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كيف تعملون. تم کر نہیں سکو گے کہ تمہارے ہاتھ اور پاؤں کہیں اور رکھو مگر یہ گواہ بن رہے ہیں. تو قیامت کے دن ہاتھ اور پاؤں گواہی دیں گے. پہلے زمانے میں لوگ اعتراض کرتے تھے کہ ہاتھ کیسے بولے گا جی, کھال کیسے بولے گی. یہ پہلے زمانے میں اعتراض تھا, یہ اعتراض ختم ہو گئے جب فیبرک آرڈر کی بے جان کیسٹ کا دھاگا, وہ بھی پلاسٹک کا دھاگا, جب انسان کے سارے آوازوں کو ریکارڈ کر لیتا ہے, جب آڈیو اور ویڈیو کیسٹیں انسان کے ایکشنوں کو اور انسان کی آوازوں کو ریکارڈ کرتی ہیں اور صرف بٹن دبانا ہے اور وہ سارا دکھا دے گا, تو انسان کی کھال اس سے کہیں زیادہ حساس ہے. یہ انسان کے تمام ایکشنوں کو بھی ریکارڈ کر لیتی ہے. بس یوں سمجھیے انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ شانوں نے آٹومیٹک کیمرہ لگا دیا ہے اور یہ آٹومیٹک کیمرہ انسان کی تمام حرکتوں کو ریکارڈ کر رہا ہے. اور قیامت کے دن بس صرف سوئچ دبا دیں گے اور یہ سارا دکھا. الیوم نختم علی افواہہم, اس کا ترجمہ آج جب ہم کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ زبان کا سوئچ آف کر دیں گے. وہ تکلمنا ایدیہم, اور جسم کا سوئچ آن کر دیں گے اور جسم بولنے لگے گا. اس زمانے میں اگر یہ بولا جاتا سوئچ آن کرنا سوئچ آف کرنا, تو چونکہ اس زمانے میں سوئچ اور آن کرنا اور آف کرنے کا تصور تھا نہیں, اس لیے اس زمانے میں جو زبان بولی گئی اس کے مزاج کے مطابق بولی گئی. یہ قرآن کریم کا مزاج بھی یہی ہے اور حدیث کا انداز بھی یہی ہوتا ہے کہ قرآن جب بولتا ہے تو ایسے الفاظ بولتا ہے جو اس وقت میں لوگوں کو سمجھ میں آ جائیں اور آئندہ بھی لوگوں کو سمجھ میں آ جائیں. چاہے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کی گفتگو کرتے تھے کہ ایسا لفظ قرآن کریم نے کہا, تمہاری سواری کے لیے ہم نے گھوڑا بنایا, گدھا بنایا, خچر بنایا اور کچھ اور بھی بنایا ہے جس کو تم ابھی نہیں جانتے ہو. والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینا ویخلق ما لا تعلمون, اور کے علاوہ ہم نے تمہاری سواری کے لیے کچھ اور بھی بنایا ہے جس کو تم نہیں جانتے. صحابہ نے سوچا ہوگا کچھ اور. آج کے زمانے میں ذرائع نقل و حمل جو دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں وہ سمجھ میں آیا وہ کیا تھا وہ. تو غرض قرآن کریم جو ہیں وہ اسی انداز کے گفتگو کرتا ہے. تو انسان کا جسم انسان کے تمام اعمال کو ریکارڈ کر رہا ہے. اب جب قیامت کے دن جب انسان کی زبان بند ہو جائے گی اور جسم بولنے لگے گا, یہ ہاتھ بولے گا میں نے رشوت دی ہے یا لی ہے, جو زبان بولے گی میں نے جھوٹ بولا ہے یا نہیں, میں نے گالیاں دی ہیں یا نہیں, آنکھ خود بولے گی میں نے کہاں اپنے آپ کو غلط استعمال کیا, یہ بدن خود ٹچ بولنے لگے گا مجھ کو کہاں نامحرم کے ساتھ ٹچ کیا گیا, اور اس کے بعد پھر بولنے کے بعد جب ساری وہ دستاویز ختم ہو جائے گی اس کے بعد پھر زبان کا سوئچ آن ہو جائے گا, تو انسان سب سے پہلے اپنے جسم کو کہے گا تجھے کیا ہو گیا, یہ دنیا میں تو تم نے کبھی بات کی نہیں تھی, یہاں آ کر تو نے کیسے بات کر لی, اور یہ تو بات کی تم نے اپنے ہی خلاف. اس کے بعد اس انسان کہے گا افسوس میں اس بدن کو کھلاتا تھا حلال و حرام کی پرواہ کیے بغیر, آج یہ بدن میرے خلاف بول رہا ہے. افسوس میں وہ گانے سنتا تھا آج یہ کان میرے خلاف بول رہا ہے. افسوس میں اپنی ان آنکھوں کو غلط استعمال کرتا تھا آج میری آنکھ میرے خلاف بول رہی ہے. افسوس میری ران, حدیث میں سب سے پہلے ران بولے گی, افسوس میں نے یہ ران کسی نامحرم کے ساتھ ٹچ کی ہے, گاڑی میں بیٹھے ہوں پاس میں کوئی نامحرم ہوں اس کے ساتھ بدن ٹچ کر رہا ہے اور دل میں لذت محسوس کی ہے, تو یہ ران قیامت کے دن گواہی دے گی. گاڑی میں سیٹ پر بیٹھے ہوں نامحرم پاس میں ہوں یا چلتے چلتے نامحرم کے ساتھ بدن لگ گیا اور بدن لگنے کے بعد دل میں لذت محسوس کی, تو یہ حصہ قیامت کے دن بولنے لگے گا. چاہتے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے اس حصے کو لوہے کی کیلیں لگا دی جائیں یہ زیادہ بہتر ہے بمقابلے اس کے کہ تمہارا کندھا کسی نامحرم کے کندھے کے ساتھ لگ جائے. اس وقت انسان سوچے گا میں نے کیا کیا ہے. قرآن میں ہے وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ, وہ دن ذہن میں رکھنا جس دن تم اپنے ہاتھوں کو کاٹو گے. یوم یعض الظالم عَلَى يَدَيْهِ یقول یا لیتنی اتخذت مع رسول سبیلا, اور کہے گا یا اللہ مجھے کیا ہو گیا تھا, میں فلانے کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا, جیسا وہ بگڑ گیا ویسے میں بگڑ گیا. یا لیتنی اتخذت مع رسول سبیلا, افسوس میں نے نبی کا راستہ کیوں نہیں پکڑا, افسوس میں نبی سے بتائے ہوئے طریقے پر کیوں نہیں چلتا تھا. تو اپنی انگلیوں کو کاٹے گا. یعض الظالم علی یدیہ, اور جناب رسول اکرم صاحب نے یہ کر کے دکھایا کہ اس طرح سے کرے گا. اور انسان یہاں جو کہ حلال و حرام کی پرواہ کیے بغیر جمع کرتا ہے دولت تاکہ بیوی بچوں کو آرام ملے, اور نہ حلال کی پرواہ نہ حرام کی پرواہ, کھلا رہا ہے ان کو, ان کے لیے جمع کر رہا ہے. یہی بیوی بچے کیا کریں گے قیامت کے دن؟ قرآن کریم میں دو جگہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں, فرماتے ہیں قیامت کے دن جب ایک انسان صرف ایک نیکی کے لیے پریشان ہو جائے گا تو سوچے گا میرا باپ ہے, میری ماں ہے, میری والدین ہیں, میری بیوی بچے ہیں, میرے بھائی ہیں, کوئی نہ کوئی تو ضرور دے گا. لیکن قرآن نے کہا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنی, وہ دن یاد رکھنا جس دن تمہارے والدین تم سے بھاگ جائیں گے, تمہاری بیوی تمہارا انکار کر دے گی, تمہارا بھائی تمہیں کچھ نہیں دے گا اور سب انکار کریں گے, اس دن کو یاد رکھنا. تو انسان جو کچھ یہ غلطیاں کر رہا ہے یا اپنی جسم کے لیے کرتا ہے اس کا انجام یہ ہونے والا ہے, اور یا پھر اپنی بیوی بچوں کے لیے کرتا ہے اس کا انجام یہ ہونے والا ہے. اس لیے ایک مومن کو ہر وقت اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے. قرآن کریم تاریخ کی کتاب نہیں ہے, لیکن قرآن تاریخ کے واقعات کو بیان کرتا ہے صرف اس لیے تاکہ ہر وقت تاریخ کا نقشہ سامنے رہے. قرآن یہودیوں کی تاریخ خود تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے, ان کی خرابیاں بیان کرتا ہے. ایک جگہ قرآن کریم نے بیان فرمایا یہودیوں کی حالت, کیا بیان فرمائے؟ یہودیوں کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے کچھ حکموں کو تو مانتے ہیں اور کچھ حکموں کو مانتے نہیں ہیں. اخطوب انہوں نے بعض الکتاب و تکفرون ببعض, میں نے جتنا دین بھیجا اس میں سے کچھ کو تو مانتے ہو تم اور کچھ کو ماننے کو تیار نہیں. جیسے مثال کے طور پر کسی کا نکاح ہو رہا ہے, کہتے کہ صاحب نکاح ضروری ہے, مہر کا کیا سن, اور کہ صاحب ولیمے کی دعوت جو ہونی چاہیے وہ سنت ہے, بس اتنا تو مان. اس کے علاوہ باقی چیزیں جو منع کی گئے کل کا نہیں وہ نہیں چلے گا. تو جتنا کچھ حصے کو تو مان لیا, کچھ حصے کو نہیں مانا, یہ یہودیوں کی حالت تھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہودیوں کی حالت یہ ہے کہ وہ میرے بھیجے ہوئے دین کے کچھ حصے کو تو مانتے ہیں اور کچھ حصے کو نہیں مانتے. فما جزاؤ, بتاؤ ایسی قوم کا بدلہ کیا ہونا چاہیے جو میرے بھیجے ہوئے کچھ حصے کو مانیں اور کچھ حصے کو نہ مانیں, کیا بدلہ ہونا چاہیے؟ پھر اللہ خود ہی جواب میں فرماتے ہیں بدلہ یہ کہ ان کو دنیا میں رسوا کر دیا جائے. فما جزاؤ من یفعل ذلك منکم, تم میں سے اگر کوئی ایسا کرے گا بتاؤ کیا ہونا چاہیے؟ الا خزی, تو دنیا میں رسوا کر دیے جائیں. یہ اللہ یہودیوں کا معاملہ ہے, ہمیں کیوں سنایا گیا؟ کہ ہمیں اس لیے سنایا گیا تم ایسا نہیں کر رہے. جو کچھ اللہ نے اللہ کے نبی نے دین دیا اس میں سے کچھ کو تو مان لیں, اور اس کو کہیں گے یہ ہم سے نہیں ہو سکے گا, یہ بھی مشکل ہے, یہ آج چلے گا نہیں. اللہ اکبر, جب مسلمان کے ذہن میں یا اس کی زبان پر یہ جملہ آ جائے یہ دین آج چلنے والا نہیں ہے, اس وقت اللہ تعالیٰ شانوں کو کتنا جلال آتا ہوگا. یہ انسان کہتا ہے میرے نبی کا دین چلنے والا نہیں ہے, مگر اللہ تعالیٰ برداشت کر لیتے ہیں, کچھ نہیں کہوں گا, ورنہ تم اس قابل نہیں کہ اس زمین پہ تمہوں کو رکھا جائے. بلکہ قرآن تو یہ بھی کہتا ہے کہ تم کو کبھی کبھی ایسی غلطیاں کرتے ہو جن غلطیوں کی بنا پر مجھے ایسا عذاب بھیجنا چاہیے کہ روئے زمین پر جانور بھی نہیں بچنے چاہیے. وَلَوْ يَأْخُذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ, جو تم کرتے ہو اس پر اگر میں پکڑ کرنے پر آ جاؤں تو روئے زمین پر جانور بھی باقی نہیں بچیں گے, لیکن میں ڈھیل دیتا ہوں. تو جب مسلمان کے ذہن میں یہ بات آئے آج یہ دین چلنے والا نہیں, یا اس کی زبان پر یہ بات آ جائے آج یہ دین چلنے والا نہیں ہے, اور آج مسلمان تو مسلمان کتابیں لکھتے ہیں آج یہ دین چلنے والا نہیں ہے, اور اس میں اوور ہالنگ ہونی چاہیے. یہ جتنے یہ انٹلیکچوئل جو ہوتے ہیں وہ دین کی تحریف کا کام کرتے ہیں کہ صاحب اب سود جو ہے وہ حرام نہیں ہے, حالانکہ سودی وبال ساری دنیا جھیل رہی ہے, اور سود کے نتیجے میں اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ وقفے وقفے سے دکھا دیتا ہے. پچھلے 200 سال سے یہ محنت چل رہی ہے دنیا میں, کیا صاحب خنزیر کا گوشت حرام نہیں, اور کتابوں میں کتابیں لکھی گئی کیا نبی کے زمانے میں خنزیر گندے ہوا کرتے تھے, وہ ناپاکی کھاتے تھے, اس لیے ان کی وجہ سے انفیکشن ہوتا تھا, آج خنزیر بہت اچھے فارموں میں پالے جاتے ہیں اس لیے آج کے خنزیر میں وہ انفیکشن نہیں ہے, لہذا یہ جو مسلمانوں کا مذہب ہے خنزیر حرام ہے, یہ بیکورڈ مذہب ہے, پرانا مذہب ہے. آج نیا جو ہے تحقیقات کے نتیجے میں اب اللہ تعالیٰ شاہ دکھا دیا. اب جب بیماری آ گئی اور وہ ساری تھیوریاں فیل ہو گئی, لیکن مسلمان سمجھ نہیں پائے, کیا نہیں سمجھ پائے, انہوں نے فوراً اس کا نام بدل دیا تاکہ اس پر زد نہ پڑ جائے. کیا ہم جو کہتے تھے خنزیر کے گوشت میں کوئی انفیکشن ہوگا اس لیے نام ہی بدل گیا, اب سوائن فلو نہیں کہتے ہیں, اب وہ کہتے ہیں H1N1, وہ اس لیے بدل دیا گیا. اللہ تعالیٰ وقفے وقفے سے دکھا دیتا ہے کہ جو کچھ میں نے تمہارے لیے طے کیا تھا اسی میں تمہارے لیے عافیت ہے, تو مانو یا نہ مانو. تو بزرگو, آج کا دور ایک طرف سے دنیا کی قومیں اسلام کو مٹانے پر تلی ہوئی ہیں, اور دوسری طرف سے ہم مسلمان خود اپنی دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں, اور اس صورت حال جب یہ صورت حال ہوگی تو حدیثوں میں موجود ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ شان ہے دشمنوں کو مسلط کر دے گا, بیماریاں پھیل جائیں گی, ذہنی سکون چھن جائے گا, آپس میں لڑائیاں ہوں گی, قتل غارت گری عام ہوگی, مارنے والوں کو پتہ نہیں ہوگا ہم نے اس کو کیوں مارا, مرنے والوں کو پتہ نہیں ہوگا ہم کیوں مارے گئے, یہ سب ہوگا. تاکہ حدیث میں یکثر الحرج, بخاری میں حدیث ہے, حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا بہت زیادہ گڑبڑ ہو جائے گی. اس گڑبڑ حرج کا ترجمہ گڑبڑ کیا جاتا ہے, مطلب اس کا جانے غیر محفوظ, عزتیں غیر محفوظ, غلط تعلقات قائم ہوں گے, برائیاں عام ہو جائیں گی, اور اس کا پھر اللہ تعالیٰ شان کی طرف سے عذاب آئے گا. وہ قرآن میں ہے, وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا, جب کسی ملک میں برائیاں پھیل جاتی ہیں اس کے بعد پھر وہاں کے مالدار, وہاں کے اپر کلاس, وہاں کے نوجوان اور زیادہ فاسقانہ فاجرانہ کام کرنے لگتے ہیں, کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر میں فیصلہ کرتا ہوں اب ان کو پیس پیس کر کے رکھ دینا ہے, دمرنا ہوں تدمیرہ. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا, ہم وہاں کے مترفین کو جن کے پاس پیسہ ہو, جن کے پاس حسن ہو, جن کے پاس جوانی ہو, جو وی آئی پیز مانے جاتے ہوں, جو سوسائٹی کے اونچا طبقہ ہوتا ہے, وہ زیادہ ہی مجرمانہ کام کرنے لگتے ہیں, یعنی مجرمانہ کام کرتے کرتے وہ دین کا مذاق بھی اڑاتے ہیں اور دین کو بری نظروں سے دیکھتے ہیں, بلکہ دینداروں کو جینا مشکل کر دیتے ہیں. تاکہ ایک مسلمان وہ کہتے ہیں کیا کریں جی, یہ داڑھی رکھ کر کے تو آج دفتر پہ جانا مشکل ہے, رکاوٹ کون ڈال رکھا, لگتا مسلمان کہتا ہے یہ داڑھی واڑی آج نہیں چلے جہاں تک عمر پہنچے. بلکہ ابھی پچھلے ہفتے ایک صاحب آئے, انہوں نے عجیب غریب حالت سنائی, کہنے لگا جی میں اپنے کھیت کے کنارے پر مسجد بنانا چاہتا ہوں, کیونکہ نئی کالونی ہے, اس نئی کالونی میں مسجد نہیں ہے, میں نے ارادہ کیا اپنی کھیت کنارے پر مسجد بناؤں گا. پاس میں ایک صاحب ہیں جو تقریباً ابھی تین چار سال سے وہاں آ کر کے بس گئے ہیں, وہ کہتے ہیں یہاں مسجد نہیں بنانا, اذان سے میں ڈسٹرب ہو جاؤں. یہ کسی دوسری دنیا کی بات نہیں, کشمیر کی بات, جہاں تک نوبت آ گئی تو آج وہ مسجد نہیں بنانے دے رہا ہے. اور اسی لیے اب وہ آیا تھا کہ کوئی مدد کرو میری, اس کو سمجھاؤ یا اسے کیا کریں گے ہم, لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں. ادھر سے افسری کا خمار ہے بیچارے کو, تو یہ افسری کا خمار ہے اور اس کی بنا پر کہتا ہے صاحب میں اذان سے ڈسٹرب ہو جاؤں گا. حدیث میں تو ہے حضرت نبی علیہ السلام نے صاحب فرمایا جب اذان پڑھی جاتے تو شیطان فرار ہوتا ہے, اور شرار سے اس طرح سے فرار ہوتا ہے اس سے ہوا بھی خارج ہوتی ہے, بلکہ وہ جو کتے کبھی کبھی بھونکتے ہیں, کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جب جو ہے اذان شروع ہوتی ہے کتے بھونکتے ہیں تو شاید اذان پڑھنے والا کوئی مجرم قسم کا آدمی ہوگا, بلکہ اذان پڑھنے والے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ یہ بھونک پڑ رہا ہے خبر تو چلے ہوں. حالانکہ ایسا نہیں ہے, کتے کو یہ نہیں معلوم ہوتا اذان پڑھنے والا کون ہے, کتا اصل میں شیطان کا فرار ہونا محسوس کر لیتا ہے, کیونکہ اللہ نے کتے کے اندر اور انسانوں اور جانوروں کے علاوہ انسانوں اور جنات کے علاوہ باقی مخلوقات کے اندر کچھ حصے اللہ نے رکھی ہیں, انہیں میں سے کتا بھی ہے, وہ محسوس کر لیتا ہے کہ شیطان فرار ہو رہا ہے اور وہ آواز دیتا ہوا بھاگ رہا ہے, اس لیے وہ بھونکنے لگتا ہے اور مخصوص انداز سے بھونکتا ہے, وہ بےچارے اذان پڑھنے والے کا قصور نہیں ہوتا, اس لیے اس کو برا نہیں سمجھنا چاہیے. تو اذان کی حالت تو یہ, لیکن ہمارا مسلمان اب یہ کہتا ہے کہ اذان سے میں ڈسٹرب ہو جاؤں. اس صورت حال کے اندر اس لیے بزرگ اور دوستوں طے کر لینا چاہیے کہ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں, اگر ہم سے نماز نہیں پڑھی جائے تو ابھی سے طے کر لیں ہم نماز پڑھیں گے, اللہ نے دین ہمارے بھیجا. اگر ہم جو کمائی کر رہے ہیں اپنی کمائی کو جائز لیں, اگر اس میں کہیں حرام کا عنصر داخل ہو رہا ہے, حرام کا عنصر داخل ہو رہا ہے تو حرام کا اپنے آپ کو بچائیں گے. وہ کیک پیسٹریاں جو حرام پیسے سے آ رہی ہیں وہ انسان کے لیے زہر ہیں, اور اس سے بہت زیادہ غنیمت ہے وہ سیدھا سادہ کچور جو حلال پڑتے ہیں, وہ زین پینٹیں اور وہ پانچ پانچ ہزار روپے کی جیکٹیں انسان کے لیے جہنم کا توک ہے جو حرام پیسے سے آیا ہوا ہے, اس کے مقابلے میں سیدھا سادہ پھرن جو ہے وہ غنیمت ہے جو حلال پیسے کا. اور خصوصاً آج کے نوجوانوں کو اپنی جوانی کی فکر کرنی, بلکہ میں کڑوی بات ہے یہ, لیکن صبح کو آج کے جوان کا حقیقی ہمدرد اس کا والدین بھی نہیں ہے, الا ماشاء اللہ کوئی والدین ہو سکتے ہیں, سب کا حال یہ نہیں ہے, ورنہ آج کے والدین کہتے ہیں جلدی پڑھو جلدی کمانا شروع کر دو, حلال کماؤ یا حرام مگر پیسہ لاؤ جلدی, یعنی کمانے کی مشین جلد سے جلد بنو, اس کے بعد یہ بگڑ رہا ہے, اس کی جوانی تباہ ہو رہی ہے, یہ گناہوں میں پھنس رہا ہے, یہ آوارگی کا شکار ہوگا, کوئی پرواہ نہیں, بلکہ اگر یہ دین کی طرف لگے گا تو بعض والدین فکر کرنے لگتے ہیں ہمیں کیا بول ہمیں سب فارم ہو. تو آج ایک لڑکا آج ہی مجھے فون کرا تھا, کہنے لگا جی میں نے ابھی پچھلے ہفتے سے نماز شروع کی تھی, میری والدہ یہ کہتی ہے تمہیں تو ابھی پڑھنا تھا, تو کیا سکو کہ میں نماز پڑھوں. اس لیے نوجوان کو سمجھ جانا چاہیے آج میرا حقیقی ہمدرد میرا والد بھی نہیں ہے. میرے والدین یہ چاہتے ہیں میں جلد سے جلد پڑھوں, اس کے بعد جلد جلد مجھے ڈگری ملے, پھر میرا جاب لگ جائے یا میرا کاروبار کھڑا ہو جائے, میں کمانے لگ جاؤں, حلال کماؤں یا حرام اس سے ان کو کوئی بحث نہیں, بس پیسہ گھر میں آ جانا چاہیے. اس کا حقیقی ہمدرد اس کا سکول کا استاد بھی نہیں ہے. اس کو کہا صاحب مجھے سلیبس پڑھانا ہے, بعد میں یہ لڑکا بگڑتا ہے, خراب ہوتا ہے, سنورتا ہے, تباہ ہوتا ہے, مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے. یہ والدین فکر کریں گے تو والدین فکر کرنے کو تیار نہیں, وہ فکر کرنے کو تیار نہیں جس کا جس کی نوبت یہاں تک پہنچ گئی. بزرگوں اور دوستوں یہ کتنی المناک بات ہے کہ جس ریاست میں جس ملک میں سادات کے ذریعے سے اسلام آیا تھا ان ساداتوں کے بچے آج کرسچن بن رہے ہیں اور فخر سے اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے صاحب اسلام ہمیں چھوڑ دو. اس کو کہا ہوا تھا اب تو سید کہہ رہا ہے سید وہی کچھ نہیں ہوتا, اور یہ کوئی فرضی باتیں نہیں ہیں, حقیقی واقعات ہیں یہاں کے. بلکہ آج ہی صاحب کا کہنا کہ صاحب فلاں علاقے کا لڑکا ہے وہ باقاعدہ لوگوں کو فارم تقسیم کرتا ہے اور کہتا ہے آپ فارم بھر دو اور اس میں مذہب کے کھانے میں کرسچن لکھ دو اور اس کے بعد پھر ہر مہینے تم کو 150 روپے ملے گا, 150 روپے پر کرسچن بن رہا. اس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں, اس لیے اپنے ایمان اپنے اسلام اپنی جوانی کی فکر کریں, اور اگر آپ اسے فکر نہیں کریں گے تو آگے چل کر انسان روتا ہے. حدیث میں حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کے دن ایک انسان سے جو سوالات ہوں گے ان سوالوں میں سے ایک سوال یہ ہوگا جوانی کیسے گزاری, اگر جوانی میں ہم نے غلطی کی آگے چل کر توبہ بھی کر لی لیکن یہ داغ تو لگ گیا. اس وقت یہ پاکیزہ جوانی ہے, ابھی داغ اگر نہیں لگا ہے تو اس داغ کو جوانی کو بچائے. کامیاب ترین جوان وہ ہوگا کہ جب اس کا نکاح ہو جائے وہ کہنا چاہیے الحمدللہ میرے دماغ میں کوئی اجنبی نہیں, میرے دل میں کوئی اجنبی نہیں, میرے موبائل میں کسی اجنبی کا فوٹو نہیں, میرے البم میں کسی کا اجنبی نامحرم کا فوٹو نہیں, میرے دل میں کسی کے کسی کا سا تعلقات نہیں ہیں. اور کامیاب بیٹی وہ ہوگی کہ جو شوہر کے حوالے ہو جائے گی وہ کہے گی میں صرف تمہاری, اس کے علاوہ اور کسی کے نہیں, میرے دل میں کوئی نہیں, میرے زبان میں کوئی نہیں, میں کسی سے ہینڈ شیک نہیں کیا ہے. یہ حکم, ورنہ بزرگو وہی حال ہو جائے گا یورپ کے لوگوں کا ہے کہ وہاں ڈھونڈے سے بھی ایسا لڑکا نہیں ملتا ہے جس کے غلط تعلقات نہ ہوں, اور ڈھونڈے سے بھی کوئی ایسی لڑکی نہیں ملتی ہے جس نے پہلے جن سے تجربات نہ کیے ہوں, انہیں بدکاریاں نہ کی ہوں. وہاں جو ان ملکوں سے تمام ملکوں سے جو لوگ وہاں جا کر کے بس گئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہاں تو سوال سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ کوئی لڑکی ایسی مل سکتی ہے جس کے تعلقات کسی کے ساتھ, نہیں ہو ہی نہیں سکتا, یہ ممکن نہیں. ایک صاحب نے تو کہا, کہنے لگا جی اگر آپ سے یہ کہا جائے گا کہ ہم ایک ایسی لڑکی ڈھونڈنا چاہتے ہیں جس نے کبھی پانی نہ پیا ہو, آپ کہیں گے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. کل کا ایسے ہی یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی لڑکی ایسی مل جائے جس کے غلط تعلقات نہ ہو, یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو کیا ہم بھی وہی آنا چاہتے ہیں؟ اس لیے اپنی جوانیوں کی فکر کریں, اور ہم الحمدللہ مسلمان ہیں, ایمان اللہ نے ہم کو عطا فرمایا, اس ایمان کے مطابق زندگی گزاریں. ہمارے عقائد ایمانی عقائد, ہماری تہذیب ایمانی تہذیب, ہماری عبادات ایمانی عبادات, اور کرنے والا جب کرتا ہے تو اسی سے نگر شہر کا ایک لڑکا بہت دور کے ملک میں گیا پڑھنے کے لیے, وہ وہاں سے فون کرتا ہے کہ لگا کہ ہم نوجوان یہاں چند جمع ہیں, اب چند باتیں دین کے سنائیے, جہاں سے ان کو دیجیے. وہ وہاں سے کہتا ہے میرے نوازے کبھی نہیں چھوڑی, یہاں چائنا میں جا کر اسے نماز نہیں چھوڑی. اور دوسرے لڑکے یہاں سے قریب میں گئے, یہیں جموں کے ایریا میں, وہاں جا کر کے بگڑ گئے, حتیٰ کہ چند لڑکیاں وہاں جا کر آوارہ ہو گئی. پھر وہاں کچھ نوجوان لڑکے تھے جن کے فکر مند تھے, انہوں نے ان لڑکیوں کو جمع کیا, انہوں نے کہا جی بہت درد کے ساتھ کہ جی کیا بتائیں, یہاں مسلمان لڑکیاں ڈانس کرتی ہیں, نامحرم ہندوؤں کے ساتھ پھر رہی ہیں اور غلط تعلقات ان کے قائم ہوئے ہیں. انسان جب اپنی فکر کرنے لگتا ہے تو برائیوں کے ماحول میں بھی اپنے آپ کو بچا سکتا ہے, اور جب نہیں فکر کرتا ہے تو نیکیوں کے ماحول میں بھی اپنے آپ کو خراب کرتا ہے. ایک آدمی مسجد میں آتا ہے چوری کرنے کے لیے دوسروں کے جوتے اٹھاتا ہے, اور دوسرا آدمی اپنی دین کی فکر کرتا ہے تو فلمستان میں جا کر بھی وہ اٹھا رہا ہے. محمد یوسف غیر مسلم تھا, فلمستان میں اسے اسلام قبول کیا, اور اس کے بعد پھر نہ جانے کتنے انسانوں کو اس کے ذریعے سے ہدایت ملی. بہرحال اللہ نے ہم کو ایمان عطا فرمایا, اس ایمان کے نتیجے میں ہم مسلمان ہیں الحمدللہ. یہ ایمان ہمارا کمزور ہے, اس ایمان کو پختہ بنانا ہے. پختہ بنانے کے لیے قرآن کریم کا مطالعہ, احادیث کا مطالعہ, جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا رہبر جیسا نبی جن کو ملا ہو, اس کے بعد پھر وہ نوجوان کرتا ہے فلانے کے پیچھے, میں باغ رکھوں گا فلان کے سٹائل کے, میں داڑھی رکھوں گا فلانے کے سٹائل کے, میں بیل باٹم پہنوں گا فلاں کے سٹائل کے. اللہ اکبر, جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عمل میں انسان کی صحت بھی ہے. انسان یہ جو آج کے زمانے میں یہ سیکنڈ ٹائٹ پہنائی جا رہی ہے, آپ تو سمجھ بھی نہیں سکتے ہیں کہ اس کے نقصانات کیا کیا ہیں اور کیوں کس غرض کے لیے پہنا جا رہی ہے. اس کا بہت بڑا مقصد یہ ہے کہ مسلمان نوجوان جو ہیں وہ نامرد ہو جانے چاہیے. اس غرض کے لیے باندھ کر کے رکھا گیا کہ صاحب ٹانگ بھی مڑنی نہیں چاہیے. جس عمر میں نوجوان کی اٹھان ہوتی ہے, جس عمر میں نوجوان کا جسم بڑھتا ہے, اس عمر میں اس کو 3 سال سے باندھ کر کے رکھا گیا. کرپالی ہوتا ہے تو وہ سیکنڈ ٹائر جو ہے وہ کرپال سے ان کا رانوں کو باندھ کر کے رکھا اور رانوں کے درمیان کے پورشن کو باندھ کر کے رکھا. اور اس کے بعد نشو نما نہیں ہوگی اور آگے چل کر کے نا پھولا ہوا لگتا تو ہے لیکن اندر سے کھوکھلا ہوتا ہے, لیکن سمجھ نہیں پاتا مجھ سے کیا پہنا ہے. بلکہ مسلمان تو یہاں تک کہتا ہے اسلام میں کوئی لباس ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. وہ جو احادیث میں کتاب اللباس ہے وہ کس کے لیے ہے پھر؟ وہ جو نواز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مشرکین کے طرز عمل سے اپنے آپ کو دور رکھنا, میرا لباس استعمال کرنا. اور مسلمان کہتا ہے نہیں اسلام میں کوئی لباس نہیں, جو مرضی سو پہنو. کیا مطلب؟ گویا کتاب اللباس ہم نے نبی کا لباس دنیا سے ختم کرنے کا فیصلہ کر دیا. تو جب امت کا یہ حال ہوگا اس وقت اللہ تعالیٰ چاہوں فرماتے ہیں بہت اچھا, اب جب تم میرے نبی کے دین کو مٹانے پر تل گئے تو میں تم کو ہی مٹا دوں گا, پھر نئی قوم اسلام میں داخل ہو جائے گی. اور اس وقت عجیب صورتحال ہے کہ یورپین ملکوں میں اتنی تیزی کے ساتھ اسلام پھیل رہا ہے, روزانہ رپورٹیں آتی ہیں. ابھی پرسوں رپورٹ آئی کہ برطانیہ میں پادریوں کو فکر پیدا ہو گئی ہے, کیا لگا صاحب 250 تک برطانیہ جو ہے وہ مسلم ملک بن جائے گا, کیونکہ یہاں بڑی تیزی کے ساتھ اسلام پھیل رہا ہے. اور یہاں کے نوجوان جو ہیں وہ چرچوں میں تو نہیں جانا چاہتے ہیں, مسجدوں میں پہنچ جاتے ہیں. اور کچھ نوجوان جا کے مسجدوں میں جا کے دیکھتے ہیں کتنی اچھی عبادت کرتے ہیں, ہم تو چرچ میں جا کر کے وہاں شراب پیتے ہیں اور تالے بجا کر واپس آ جاتے ہیں. کیا ہماری عبادت کیا ہے؟ دیکھو ان کی عبادت کیا ہے, ہاتھ منہ دھو کر کے جاتے ہیں, کیسے ڈسپلن کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. حتیٰ کہ ایک جگہ 3 نوجوان گئے اور مسجد کی کھڑکی سے دیکھا نماز پڑھتے ہوئے, اور نماز سے جو ہی فارغ ہو کے وہ اندر داخل ہو گئے, کہنے لگا ہم کو مسلمان بناؤ, تمہاری نماز کی وجہ سے ہم نے طے کر لیا کہ ہم مسلمان ہو جائیں. ہم مسلمان کہتے ہیں نماز کون سا بڑا معاملہ ہے؟ ابھی تو 3 سال پہلے احمد آباد کے ریلوے اسٹیشن پر کلیوں نے نماز پڑھی, تو وہاں کا ایک منسٹر مسلمان ہوا تھا. اور مسلمان ہونے کے بعد کیونکہ اس کو بتایا گیا کہ بس ظاہر مت کرو, ظاہر مت کرو, اس نے ظاہر کرنے کا ارادہ کیا تو وہ مار دیا گیا. صرف نماز کو دیکھ کر اس نے اسلام قبول کیا. گھر اس وقت جو قومی اسلام میں داخل ہو رہی ہیں وہ اتنے شوق کے ساتھ نوجوان اسلام قبول کرتے ہیں, داڑیاں بھی رکھتے ہیں, اسلامی لباس پہنتے ہیں, کہتے ہیں ہم نے سیکنڈ ٹائر پہن کر تو ہم تھک چکے ہیں, اب تو ہم ڈیلا ڈالا لباس پہننا چاہتے ہیں جس سے ہمارا سکون رہے گا, ہم تو وہ فیشن کر کر کے تھک چکے ہیں, اب ہم سنت کے مطابق. اور سنت کے مطابق زندگی گزار کو سرور آتا ہے, لطف آتا ہے, اب فرحت محسوس ہوتی ہے. اور واقعہ بھی یہی ہے, سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے میں اتنا لطف ہے, لیکن اگر وہ لطف نہیں آتا ہے تو وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارا ذائقہ بگڑ گیا ہے. اور جب ذائقہ بگڑ جاتا ہے تو اس کے بعد پھر اصل چیز میں مزہ نہیں آتا ہے, پھر نقلی چیزوں میں مزہ آتا ہے. وہی صورت حال یہ ہے. تو بزرگو اللہ نے ہم کو ایمان عطا فرمایا, جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے, ہم طے کریں گے انشاءاللہ اس بشارت کے ہم حقدار بنیں گے. کیا بشارت دی حضور نے؟ فرمایا خوشخبری ان انسانوں کو جو اس وقت میرے دین پر جمے رہیں گے جب میرا دین مٹ رہا ہو. فتوبا, پھر میں شریف میں حدیث ہے, فتوبا للغربا, ان غریبوں کو خوشخبری جن کو لوگ تانے دیں گے. آج کا نوجوان اگر دیندار بنے گا اس کی سوسائٹی اس کو تانا دیتی ہے, اس کے گھر والے اس کو برا بلا کہیں گے, اس کو سکول اور کالجوں والے اس کو تنگ کریں گے, حتیٰ کہ اس کے کزنز اس کو تنگ کریں گے. وہ داڑھی رکھے گا تو تانے دیں گے, وہ تصویر پڑھنے لگے گا تو تانے دیں گے, وہ قرآن پڑھنے لگے اور اگر ناچ گانا کرے گا تو سارے کہیں گے واہ واہ ترقی کر رہے ہیں آپ. بلکہ نوجوان نے کہا کہ جی میں نماز پڑھنے کے لیے گیا تھا, میری خالہ نے کہا سدھ کو, میں نے ان سے کہا اگر میں لال چوک میں آوارہ پھرتا تو تم کو کبھی فکر نہ ہوتی, اب میں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گیا تو تم کو فکر ہو. اس ایسے ماحول کے اندر ہم کو طے کرنا, یا اللہ آج ہمارے گھر والوں کی طرف سے ہم کو اپریشیٹ ہونے والا نہیں اگر ہم دیندار بنے, ہمارے اس ماحول کی طرف سے نہیں, ٹھیک ہم کو اگر ہمارے والدین, ہمارے گھر والے, ہمارے سوسائٹی, ہمارا کالج, ہمارے دوست, ہمارے پڑوسی اگر حوصلہ افزائی نہیں کریں گے, لیکن آج کے نوجوان کے لیے اس سے بڑی خوشخبری کیا ہوگی کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں, مبارک ہو تمہیں کہ جب دین مٹ رہا ہو تم اس کو دین پر جمے رہو گے. فتوبہ للغرباء الذین یصلحون ما افسد الناس, جو دوسروں کو بھی سنوارنے کی کوشش کریں گے, جب لوگوں میں بگاڑ آ رہا ہوگا تو لوگوں کو اس بگاڑ کو دور کرنے کی کوشش کریں گے, ان کو بہتر سے مبارک. الحمدللہ ہم مسلمان ہیں, ایمان اللہ نے ہم کو عطا فرمایا, طے کریں گے ہم ایمان کے مطابق زندگی گزاریں گے, سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے, نمازوں کی پابندی کریں گے, بری تمام برائیوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے, شراب کے نزدیک نہیں جائیں گے, ڈرگس کے قریب نہیں جائیں گے, اور ایسے تمام دوستوں سے دور رہیں گے جن دوستوں کے ساتھ رہنے کے نتیجے میں ہم بگڑ جائیں. کیا ہے آیت؟ آیت کا ترجمہ یہ ہے اس دن تم ہاتھ کاٹو گے میں اس کے ساتھ کیوں چلتا تھا جس کی بنا پر میں خراب ہو گیا. یوم یعوذ الظالم علی دہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, اے افسوس کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا. اور جب ابھی قیامت کے دن پہنچے گا کہے یا اللہ وہ دکھا دیجئے وہ کہاں گیا وہ جس نے مجھے بگاڑا تھا, میں تو ٹھیک تھا اس نوجوان کی وجہ سے میں بگڑ گیا, اس دوست کی وجہ سے میں خراب ہو گیا, وہ مجھے دکھا دیجئے. آیت جس طرح سے ہے اس کا ترجمہ اگر آج کے زبان میں ہم کریں گے تو کہیں گے یا اللہ وہ آدمی دکھا دیجئے مجھے, میں اس کو پاؤں سے رون دوں گا آج اس نے مجھے کیوں خراب کر دیا. خدایا تو حالت میں بکایا تھا لد منجو ارن لدین اب اللہ من الجن والانس نجعل ہما تحت اقدامی, ہم ان کو پاؤں سے رون دیں گے آج وہ ہیں کہاں جو میں ہم کو گناہ کیا, اس وقت یہ دوست یہاں کوئی فائدہ نہیں دیں. اس لیے جس دوست کی وجہ سے میں بگڑ رہا ہوں وہ میرا دوست نہیں ہے, جس دوست کی وجہ سے میں ڈرگس میں پھنس جاؤں گا وہ میرا دوست نہیں ہے, جس دوست کی وجہ سے میں غلط تعلقات میں پھنسوں گا وہ میرا دوست نہیں ہے, جس دوست کی وجہ سے میں آوارہ ہو جاؤں گا وہ میرا دوست نہیں ہے, اوپر سے دوست ہے حقیقت وہ میرا دشمن ہے. اس لیے اپنے آپ کو جس دوست کی ایک بوڑھا انسان بڑھاپے میں آ کر کے اس کیا پھر اس نے چرو شروع کر دی, کیا کہہ لگا جی بس میں ایک پیر صاحب کے پاس گیا تھا اس پیر صاحب نے کہا کہ اچھا روحانیت تو میں نے چرو شروع کر دی. الامر الحفیظ, جس چیز کو اللہ کے نبی نے حرام کر دیا اس کو دنیا کو کون سا پیر حلال کر سکتا ہے, جس کو اللہ کے نبی نے حرام کر دیا اس کو دنیا کا کون سا افسر حلال کر سکتا ہے, جس کو اللہ کے نبی نے حرام کیا اس کو دنیا کا کون سا استاد حلال کر سکتا ہے. ایک خاتون سے پوچھا بھائی آپ تو پردہ کرتی تھی کیا بات ہو گئی, کہہ لگا میرے شوہر کو پسند نہیں ہے. شوہر کی وجہ سے تھوڑے اللہ کا دین ختم ہوگا, انسان خدا کے دین کا مذاق اڑائے خدا کے دین کا کوئی نقصان نہیں ہوگا, انسان کا خود کا نقصان ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہت اچھا میں تمہیں دفاع کر دوں گا, نئی قوم اسلام میں آئے گی تم سے زیادہ شوق کے ساتھ میرے دین پر چلنے لگے گی. چاہے جو لڑکے اسلام قبول کرتے ہیں کیسے وہ ایک ایک سنت پر عمل کرتے ہیں, ایک ایک عمل کو ڈھونڈتے ہیں. ایک دفعہ ایک صاحب سے کہا گا کہنے لگا صاحب یہ سنت ہے, کہنے لگا میں سنت پر اسے نہیں جانتا, میں صرف اتنی بات جانتا ہوں ہمارے نبی نے کیا مجھے کرنا ہے. ایک دفعہ اس نے بحث میں یہ کہا, کہنے لگا صاحب یہ کہاں آپ نے یہ کلاسیفیکیشن کر رکھی ہے, یہ کہتے ہیں یہ مستحب ہے یہ سنت ہے, بس نبی نے کیا ہمیں کرنا, ہمیں اسے یہ نہیں دیکھنا یہ فرض ہے یا سنت ہے, بس ہمیں اتنا دیکھنا نبی نے کیا ہمیں کرنا ہے. اور اس کے بعد پھر کہا یہ چیزیں تو میں پہلے وہاں کیا کرتا تھا, یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. آج تو میں مسلمان ہوں, صرف ڈیڑھ مہینہ ہوا مسلمان بنے ہوئے, کیا میں مسلمان ہوں, مجھے ہر وہ چیز کرنی ہے جو نبی نے کی ہے. اور ہم ایک مسلمان اسے آ کر کہتا ہے کہنے لگا صاحب آپ نے یہ داڑھی رکھی یہ ضروری نہیں ہے, کہنے لگا یہ بتائیے صاحب نبی صاحب نے رکھی ہے, کہا ہاں کہ بس نبی صاحب نے رکھی میرے لیے ضروری ہے, یہ تقسیمیں تم کرو ہم نہیں کریں گے. اللہ اکبر, ڈیڑھ مہینے پہلے مسلمان ہونے والا کہتا ہے یہ تقسیم تم کرو ہم نہیں کرتے, ہم تو مکمل مسلمان بنیں گے. قرآن کریم نے کہا یا ای الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہونا, آدھے نہیں پارٹ ٹائم مسلمان نہیں بننا, وقتی مسلمان نہیں بننا, کچھ باتوں کے لیے مسلمان نہیں بننا, مکمل مسلمان بننا. ولا تتبعوا خطوات الشیطان, کچھ چیزوں میں مسلمان بن کر کے اور کچھ چیزوں میں غیر اسلامی طرز اختیار کرو گے وہ شیطان کا راستہ ہوگا. انہ لکم عدو مبین. اللہ جل شانہ صاحب سلیم عطا فرمائے, دین پر چلنا ہمیں نصیب فرمائے, اس دین کے مطابق زندگی گزارنا ہمارے آپ کو مقدر فرمائے,
غلط فہمیاں دور فرمائے اور دین سے دوریوں کے جو اسباب ہیں وہ اللہ تعالی ختم کرو. اللهم صل وسلم على سيدنا حبيبنا شفيعنا ومولانا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. يا الله تیرے گھر میں یا اللہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر دے, یا اللہ ہم سب کے دل سے پڑھتے ہیں سب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ ایک دن ایسا بھی تھا کہ مسجد میں صحابہ تقریباً آدھی رات تک انتظار کرتے رہے کہ حضور تشریف لائیں گے اور نماز پڑھائیں گے, آدھی رات تک حضور نہیں آئے, مسجد میں لوگوں کو تھکاوٹ ہو گئی, نیند چڑھ گئی, کوئی ہمت نہ کر سکا حضور سے درخواست کرنے کی. بعد میں حضرت عمر بن خطاب کھڑے ہو گئے اور دروازے رسول کے نزدیک جا کر کے درخواست کی, یا رسول اللہ نامت النساء والصبیان, یا رسول اللہ مسجد میں موجود لوگوں کو نیند آ رہی ہے, آپ تشریف لائیں نماز پڑھانے کے لیے. پھر حضور تشریف لائے اور ایک نظر ڈالی تھی اور فرمایا تھا اس وقت روئے زمین کے اندر کوئی نہیں ہے جو خدا کے سامنے سجدہ کرنے کے انتظار میں ہو, صرف تم لوگ بیٹھے ہوئے ہو. یا اللہ اسی طرح سے اس وقت آدھی رات کے قریب کا وقت ہونے والا ہے, یا اللہ تیرے سامنے تیرے گھر میں اس کی پوری نفل تو نہیں کر سکتے لیکن اے اللہ پھر بھی تیرے گھر میں یا اللہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر یہ کتنے نوجوان کتنے ہیں بزرگ کتنے سفید ریش والے اس معصوم بچے بھی ہوں گے, یا اللہ سب کے دل سے پڑھتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. یا اللہ ہم مسلمان ہیں, یا اللہ ہم ایمان والے ہیں, یقیناً یا اللہ تو نے ہم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی, حالانکہ ہم نے مطالبہ نہیں کیا تھا, ہم نے درخواست نہیں کی تھی, ہمارا کوئی حق بھی نہیں تھا. اگر ہم تو نے ہم کو کہیں ٹیکے لگانے والوں میں پیدا کیا ہوتا تو یقیناً ہم گمراہ ہوتے, کسی اور طبقے میں پیدا کیا ہوتا ہم اس دین حق سے محروم ہوتے. یا اللہ تو نے مسلمان کے گھر میں پیدا کیا, جس کے نتیجے میں ہماری محنت, ہماری قربانی, ہماری طلب کے بغیر تو نے ہم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی, لیکن ہماری غفلت اور ہماری شامت کہ ہم نے اپنی اس ایمان کو کمزور سے کمزور تر کر دیا, جس کے نتیجے میں ایمان کے مطابق زندگی گزارنا ہم کو مشکل ہو گیا. یا اللہ ہم کو راتوں راتوں کو جاگنا آسان ہے, لیکن یا اللہ عشاء کی نماز یا فجر کی نماز کے لیے جاگنا مشکل ہے. یا اللہ کھیلوں کے لیے دنوں کے دن کو اڑانے آسان ہیں, لیکن یا اللہ نماز کے لیے وقت نکالنا مشکل ہے. یا اگر اللہ کریم ہر ہر قسم کا فیشن ہمارے لیے آسان ہے, لیکن یا اللہ تیرے نبی کے لباس کے ایک چیز اپنانا یا اللہ ہمارا دل اس کے لیے آمادہ نہیں ہوتا. یا اللہ ہمارا دل اس کا ہمارا کیونکہ دل بگڑ گیا ہے. یا اگر اللہ کریم ہونا تو یہ چاہیے تھا ہم ڈھونڈ ڈھونڈ کر معلوم کرتے ہمارے نبی کا طریقہ کون سا تھا, ہم اس کو اپناتے, لیکن اس کے مقابلے میں یا اللہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر ہم نبی کے طریقوں کو نفرت سے دیکھتے ہیں. اور یا اللہ یہود و نصارہ جن کے ہاتھ ہمارے خون سے رنگے ہوئے ہیں, ان یہود و نصارہ کی تہذیب, ان کا تمدن, ان کا لباس, ان کا کلچر, ان کی زبان, ان کا طرز زندگی ہم کو محبوب سے محبوب تر ہوتا جا رہا ہے, اور فخر کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ ہم ماڈرن بن گئے ہیں. یا اگر ہم اللہ مظاہمی ہمارے اس دل کو بدل دے. یا اللہ جب مسلمان تیرے نبی کا کلمہ زبان سے پڑھتا ہوگا اور اس کے دماغ میں یہود و نصارہ کی وہ گندی تہذیب ہوگی, یا اللہ تو اس وقت تجھے کتنا جلال آتا ہوگا, کتنا غصہ آتا ہوگا. یا اللہ اور اگر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمارا حال دیکھیں شاید وہ پہچان بھی نہیں سکے کہ یہ میری امت ہے. وہ فرمائیں گے میں نے جیسا تم کو بنانا چاہا تو تم تو ویسے نہیں ہو, نہ تمہاری شکلیں ویسی ہیں, نہ تمہارا لباس ویسا ہے, نہ تمہارے دل ویسے پاکیزہ, نہ تمہاری آنکھیں ویسے پاکیزہ, نہ تمہارے گھر ویسے صاف. میں تو کچھ اور ہی بنا کر گیا تھا, کیا ہو گیا, تم کیسے بن گئے ہو. یا اکرم ہم کو ویسا بننا نصیب فرما. یا اللہ اس کشمیر پر رحم فرما. یا اللہ یہاں چاروں طرف سے عجیب عجیب قسم کی برائیاں پھیل رہی ہیں اور پھیلائی جا رہی ہیں, اور جس کے نتیجے میں ہماری جانیں بھی غیر محفوظ, ہماری خواتین بھی غیر محفوظ, ہماری عصمتیں بھی غیر محفوظ, کوئی سننے والا نہیں, کوئی دیکھنے والا نہیں. یا اللہ سارے مذاق اڑاتے ہیں. یا اکرم اللہ کبھی جھوٹے وعدے ہوتے ہیں. یا اللہ اکرم الکرم جیسے دشمن ہم پر مسلط ہیں ویسے ہی ہم تیرے دین سے دور ہیں. یا اکرم الکرم ہمارے حال پر رحم فرما. یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما, ہمارے دین کی حفاظت, ہمارے جوانوں کی حفاظت, ہمارے مستورات کی حفاظت, ہماری عصمتوں کی حفاظت, ہمارے کاروباروں کی حفاظت میں ویسے فرما. اس کشمیر کو مزید لٹنے اور پٹنے سے بچا دے, یہاں کی عصمتوں کے لٹنے اور پٹنے سے بچا دے, یہاں کے جوانوں کی جوانیوں کو تباہ ہونے سے بچا دے. یا اللہ یہاں باقاعدہ مرتب بنانے کی محنت نہیں چل رہی ہیں. یا اللہ یہاں باقاعدہ ان کو ڈرگس کا شکار بنانے کی محنتیں چل رہی ہیں. یا اللہ یہاں باقاعدہ یہاں کی لڑکیوں کو یا اکرم الاکرمین بیچنے کی محنتیں چل رہی ہیں. یا اللہ ان کو سپلائی کرنے کی محنتیں چل رہی ہیں, اور مسلمان یہ کام کر رہے ہیں, مسلمان بڑے یہ کام کر رہے ہیں, اپنے چھوٹوں کو اس کام کے لیے استعمال کر رہے ہیں. اور کتنے ہی والدین سمجھتے بھی نہیں ہیں کہ ہماری بیٹیاں ملازمت لینے جا رہی ہیں یا کسی اور کام میں پھنس گئی ہیں. یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین اس حال پر رحم فرما دے, غیر پیدا فرما دے, حمیت عطا فرما دے, غیرت اور حمیت عطا فرما دے. یا اللہ غیرت اور حمیت عطا فرما دے. یا اکرم الاکرمین جیسا تو چاہتا ویسا ہمیں بننا نہ چاہیے, نبی چاہتا تھا ویسا ہمیں بننا چاہیے. یا اللہ اس مٹتے ہوئے اسلام کی پاسداری فرما, اس مٹتے ہوئے اسلام کے لیے ہم کو پاسداری فرما. یا اللہ ایک ایک جوان کی جوانی کی حفاظت فرما. یا اللہ یہ بیچارے جوان سنتے ہیں تو ارادے کرتے ہیں اب ہم برائیوں سے بچیں گے, لیکن باہر کا ماحول اتنا زیادہ تباہی کا ماحول ہے. یا اللہ یہ آنکھ کھولتے ہیں تو ننگی عورتیں ہیں, آنکھ کھولتے ہیں تو گندے پھوپھو ہیں, کان کھولتے ہیں تو میوزک سنائی دیتا ہے. یا اللہ گھروں میں پہنچے تو وہاں ٹی وی ہیں. یا اللہ باہر نکلتے ہیں تو وہاں ننگی عورتیں ہیں. یا اللہ دفتروں میں جاتے ہیں تو وہاں برائیاں ہیں, جدھر جائیں گے وہاں برائیاں ہیں برائیاں ہیں. ہم بےچارے ارادے کرتے بھی ہیں لیکن ماحول کا تیز گورا گمراہی کا ماحول یا اللہ ان کے اس کمزور ارادے کو تنکے کی طرح بہا کر لے جاتا ہے. اور یا اللہ یہ پھر ویسے ہی گندگی کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں اور بعد میں مایوس ہو کر کے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں. یا اللہ اتنی قوت عطا فرما دے، اللہ اتنی ایمان قوت عطا فرما دے، اپنی جوانی کی حفاظت کر سکیں، اتنی ہمت عطا فرما کہ ہمیں دین پر جم سکیں یا اللہ. اور اگر دین پر جمنے کی بنا پر مشکلات آتی ہیں تو والدین بھی تانے دیتے ہیں، دین پر جمنے کی بنا پر رکاوٹیں آتی ہیں یا اللہ اپنے بھی تانے دیتے ہیں. یا اللہ جو دین کی طرح مڑ جائیں یا اللہ ان کی دنیا بھی بنا دے تاکہ ان کو ایسا نہ ہو کہ دین دار بننے پر تانے لگ جائیں. یا رب الکرمین یا رب الرحیم، ایک ایک بھائی کی ایک ایک دعا پوری فرما، ایک بھائی کی ایک ایک تمنا پوری فرما. یا اللہ دین کی جتنی محنتیں چل رہی ہیں